الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں, اور آج اس سلسلے کی آخری قسط ہے. الحمدللہ یہ سلسلہ کچھ ماہ پہلے شروع ہوا اور اس میں ہم نے مرحلہ وار نبی پاک کی سیرت کے بارے میں مدنی پھول حاصل کیے, بہت خوبصورت گفتگو ہوئی, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے پہلے کے واقعات, ولادت پاک کے وقت جو واقعات رونما ہوئے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپن اور پھر مکی زندگی, اس کے بعد ہجرت مدینہ اور پھر مدنی زندگی کے مختلف ادوار اور جو غزوات ہوئے, اور اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حج فرمایا, حجۃ الوداع پر بھی الحمدللہ ہم نے سلسلہ کیا. آج ایک بڑا سینسیٹیو ٹاپک بھی ہے اور بڑا ہی اہم ٹاپک بھی ہے, اور ہم شکر گزار ہیں ہمارے بزرگوں کے, قبلہ مفتی قاسم صاحب اور دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران عطاری صاحب ہمارے سلسلے میں شامل ہوئے, انہوں نے ہم پر شفقت فرمائی. آج ہمارے تمام جو ہمارے اسلام بھائی ہوتے ہیں, مختلف زبان بولنے والے, ہم سب کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے الحمدللہ. اور آج کے سلسلے کا جو موضوع ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات کے جو آخری ایام ہیں, اس موضوع پر گفتگو ہوگی اور بہت کچھ ہم سیکھ پائیں گے انشاءاللہ. مختصر ایک کلام سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
شفینا صلی علی محمد, نزعہ کے وقت جب میری سانسوں میں انتشار ہو, میری نظر سامنے میری نظر سامنے گنگد ہو ہرارا فقط سن لے علا دینا سن لے علا محمد پڑھیے سن لے سر گل دشتے بلکا ہے یار ان کو سدرا چھوڑ کر بار بار آتے بار بار آتے نیو جبری سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نیو جبری سدرا چھوڑ کر مر گی جا میں اگر اس در سے جا مر گی جا میں اگر اس در سے جا مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بے بیمار غم پر پل بے مسیحا چھوڑ کر بخشوالا مجھ سے آسی کروا ہوگا تم سے بخشوالا مجھ سے آسی کروا ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپو دادا مل تمہارا چھوڑ کر کس کے دامن میں چھپو دامن تمہارا چھوڑ کر ایسے جلوے پر کروں میں لاکھوں نثار ایسے جلوے پر کروں میں لاکھوں کیا غرض غرض کیوں جن جن کو مدینہ چھوڑ کر کیا غرض کیوں جن جن کو مدینہ چھوڑ کر مر کے جیتے در پہ جاتے مر کے جیتے ہیں جول کے در پہ جاتے ہیں جی کے ملتے ہیں جو آتے مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دشتِ طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین آج اس سلسلے کی 30th ایپیسوڈ ہے اقساط کے ذریعے، ایپیسوڈز کے ذریعے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر ہم نے مدنی پھول حاصل کیے. ایک تمنا بھی تھی کہ ایک ایسا سلسلہ ہو کہ اگر کوئی مرحلہ وار خود یا اپنے بچوں کو بھی دکھانا چاہے، اور مختلف زبانیں بھی اس میں شامل کی گئیں تاکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سٹیپ بائی سٹیپ وہ پڑھتا جائے، سنتا جائے، سمجھتا جائے. نگران شورا سے بھی عرض کروں گا، کچھ میں چاہوں گا کہ نگران شورا کو کارکردگی بھی دوں. 30 سلسلے ہوئے حضور ہماری ماشاءاللہ، مختلف زبانوں میں مبلغین تشریف لاتے رہے، خاص طور پہ راشد بھائی کا اس میں بڑا اچھا کردار رہا. اور ہم نے سٹارٹ سے ہی جس طرح سیرت میں ماشاءاللہ کتابیں لکھی گئیں، ہم نے ٹارگٹ کیا سیرت رسول عربی کو اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کو، اور اس کے ذریعے ہم یہ سلسلہ کر کے چلتے رہے، اور الحمدللہ آج اس کا آخری سلسلہ. آپ پہلے دعا بھی کریں، اللہ اس کاوش کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللہ آپ سب کی کوشش قبول کرے. اور ماشاءاللہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کی حاجت و ضرورت پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، اور اب جیسا جیسا وقت گزرتا جائے گا اس کی حاجت و ضرورت اس موضوع کی بڑھتی چلی جائے گی. انفارچونیٹ اس موضوع پر صحیح درست اور مضبوط مواد یا بیان کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ رہی نہیں ہے، اور ایسا ہونا بہت ضروری ہے کہ یہی راہ نجات بھی ہے، جنت کا راستہ بھی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک سنگل وے ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہے. اور وہ الحمدللہ اس کو پڑھنے سمجھنے کا جتنا موقع ملے گا اتنا اچھا ہے. ابھی بھی ماشاءاللہ جو آپ سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، یقیناً یہ بھی کائنات کے بہترین لوگوں پر مشتمل،
اور اس میں ہمارے ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑی شاندار کتاب
اسکرپٹ تو ملا ہے،
اسکرپٹ پورا مل گیا ہے،
وہ کتاب پوری تیار
ہے، ہمیں دے دی ہے، اب انشاءاللہ اس پہ سلسلے ہوتے جائیں.
یہ اچھا ہے کہ لوگ چونکہ پڑھنے سے زیادہ سننے کو اور دیکھنے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تو یہ ہو جائے. اس میں ایک ضمناً درخواست ضرور عرض کروں گا، یہ پروگرام ہو یا کوئی بھی ہم پروگرام ہو، اس کی ہم اگر میکنگ یا پریپریشن میں یہ ہو کہ اگر کوئی اس کو 5 منٹ کا کوئی ٹاپک نکالنا چاہتا ہو تو وہ نکالا جا سکے. 3 منٹ 5 منٹ کی کوئی سی بات نکالی جا سکتی تو نکالی جا سکے، وہ مکمل ہو جائے. تاکہ جو 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ نہیں دیکھنا چاہتا،
جی بالکل،
اس کو 5 منٹ کا کوئی ایسا کمپریہنسیو مکمل مواد مل جائے
جی
جس میں بات بھی پوری ہو جائے اور اس میں سے اس کو کچھ سبق مل جائے.
الحمدللہ سلسلہ عالم تیرا پروانہ کے شارٹ کلپس بنتے ہیں اور اس میں سے نکلتے رہتے ہیں، کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے آپ نے کہا ایک پیراگراف میں بات پوری ہو گئی، ایک واقعہ کمپلیٹ ہو گیا، معجزات کمپلیٹ ہو گئے. تو ماشاء اللہ صاحب، سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پڑھنا، سننا، سمجھنا ایک مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے؟
دیکھیے، سیرت طیبہ کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کان خلقہ القرآن، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کردار قرآن تھا، آپ کے اخلاق قرآن تھے، مراد یہ کہ آپ کا کردار قرآن تھا. تو گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت طیبہ ہے یہ قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے. تو اب قرآن مجید جتنا ضروری ہے،
آئے آئے
اسے سمجھنا اتنا ضروری ہے، اور اس کا سمجھنا موقوف ہے یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل پر یا آپ کے فرمان پر. کہ آپ کے فرمان اور آپ کے عمل ہی سے قرآن مجید کی حقیقی صحیح تشریح و توضیح ہوتی ہے. قرآن مجید کے اندر جیسے کتنی جگہ پہ فرمایا، 100 سے بھی زیادہ مرتبہ ہے، نماز قائم کرو. ٹھیک، اب نماز قائم کرو قرآن پاک میں اتنی مرتبہ ہے، تو کیا کہیں پورے قرآن میں تکبیر تحریمہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک
طریقہ
نماز کا پورا طریقہ موجود ہے؟ نہیں ہے. تو اب یہ جو قرآن پاک کی سینکڑوں آیات ہیں، اس پر عمل تب ہوگا کہ جب سیرت طیبہ سے پتا ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا کیا تھا. کان خلقہ القرآن، آپ کا کردار قرآن ہے، آپ کا کردار جو ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے. اسی طریقے سے اور بیسیوں احکام ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن پاک کے حکم، قرآن پاک میں حکم موجود ہے، لیکن اس کا جو عملی طریقہ پتا چلے گا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے چلے گا. لہذا ایک تو یہ پہلو ہے سیرت طیبہ کی اہمیت کا. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائیں اور رسول بھیجے. یہ دین کی جو سب سے اہم ترین چیزیں ہوتی ہیں، یعنی دین کے جو بنیادی عقائد ہیں اس میں توحید، رسالت، عقیدہ آخرت، نبیوں کا آنا، کتابوں کا اترنا، یہ 5 بڑی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. اب نبیوں کا آنا یہ دین کے یوں کہہ لے کہ اگر بنیادی ارکان کہیں تو یہ اس میں سے ایک رکن بنتا ہے. اب نبی اور رسولوں کا آنا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی مقصد کے لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے.
آن اللہ.
تو رسول کی اطاعت جو ہے یہ رسولوں کے بھیجنے کا مقصد ہے, یہ گویا ایمان کا حاصل حصول ہے. اور جو رسول کی اطاعت ہے اس کا فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. خدا کی اطاعت کیسے ہونی ہے؟ فرمایا جو رسول کی اطاعت کرے گا خدا کی اطاعت کرے گا.
اللہ.
اچھا پھر رسول کی اطاعت کے اوپر ہی فضیلت بیان فرمائی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو بے شک بہت بڑی کامیابی پالے گا. بہت بڑی کامیابی کیا ہے؟ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز, جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو اس نے کامیابی پالی. تو گویا جہنم سے بچنا اور جنت میں داخلہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت پر موقوف ہے. اسی طرح خدا کا جو قرب ہے وہ قرب موقوف ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت کے اوپر. قرآن مجید کے اندر ہی فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اے حبیب تم فرماؤ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو پھر میری اتباع کرو, پیروی کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا.
واہ واہ.
تو خدا سے محبت کرنے کا دعویٰ سچ ہونا موقوف ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے اوپر. تو لہٰذا جو دین کا اوور آل پورے کا پورا کانسیپٹ ہے وہ گھومتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی.
سبحان اللہ.
آپ اگر اسے دوسرے انداز میں دیکھیں تو ہمارے دین کے سب سے بنیادی ماخذ کیا ہیں؟ قرآن حدیث. ہم یہ کہیں کہ علم دین کا, احکام دینیہ کا, تعلیمات اسلام کا یا ہدایت خداوندی جاننے کا بنیادی سورس کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. ٹھیک ہے, اجماع اسی کے تابع ہوتا ہے اور قیاس مجتہدین بھی اسی سے مستفاد ہوتا ہے, اخذ کیا جاتا ہے. قرآن و حدیث کی جو ڈیفینیشن ہے, جو ڈیفینیشن تعریف کی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ قرآن کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو رسول پر نازل کی گئی.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اور جب قرآن کی تعریف کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن وہ کتاب ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی.
واہ.
تو گویا قرآن کا تعارف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہے.
واہ واہ.
اور حدیث کا تو ویسے ہی تعارف یہ ہے کہ حدیث کہتے ہیں نبی کے قول فعل اور سکوت کو, جو آپ نے فرمایا, جو آپ نے کیا یا آپ کے سامنے ہوا اور آپ نے اس کے اوپر خاموشی اختیار فرمائی, اسی کا نام حدیث ہے. تو قرآن حدیث جو دین کے بنیادی ترین ماخذ علم ہیں, علم کی بنیاد ہے, سورس ہیں, وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے وابستہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دین سیکھنا ہے یا دین پہ عمل کرنا ہے, قرآن سمجھنا ہے یا قرآن پہ عمل کرنا ہے, حدیث پڑھنی ہے یا اس پہ عمل کرنا ہے, جنت میں جانا ہے یا جہنم سے بچنا ہے, تمام کی تمام چیزیں موقوف ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مطابق عمل کرنے پر. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک تمہارے لیے اے لوگو رسول اللہ کی زندگی میں بہترین رول ماڈل موجود ہے, بہترین اسوہ, پیروی اور نمونہ موجود ہے. تو اسی لیے پورے کا پورا دین چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ ہے تو لہذا سیرت کی جو افادیت ہے, جو اہمیت ہے, جو عظمت ہے, وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ ملحق ہے.
اسی پہلو کو سامنے رکھ کر ہی جو ابھی کتاب شائع ہوئی نا,
جی جی, سیرت
اللہ کے آخری نبی کی سیرت پر, اس پہلو کو سامنے رکھ, اس پہلو کو سامنے رکھا گیا کہ اس وقت موجودہ دور میں بدقسمتی کے ساتھ ایک تعداد اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے سے دور ہے, سمجھنے سے دور ہے.
حالانکہ کتنا امپورٹنٹ ہے.
ہاں, امپورٹنس تو ایک بہت واضح اور شافی کافی بیان ابھی ہم نے سنا. تو اچھا, اب بڑی کتابیں پڑھنے سے اچھا, تو اس کو کہیں کہیں جس کو جیسے آپ نے بیان کیا نا کہ سیرت کے مختلف پہلو, تو 63 سالہ حیات مبارکہ کے مختلف پہلو کو مختصر مختصر کہ اگر آپ تھوڑا سا پڑھنا شروع کریں اور آپ کا مطالعہ کرنے کا تھوڑا جذبہ ہو تو آپ ایک نشست میں یا چند نشستوں میں اس کتاب کو پورا پڑھ لیں گے پھر آخر میں ایک نظر میں ہے تاکہ ایک مسلمان کو ایٹ لیسٹ کہیں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنی رہنمائی کے لیے کسی کے پاس بیان کرنے کے لیے کوئی پوچھ لے کہ تم تمہارے نبی کے بارے میں کیا جانتے ہو.
کون سی کتاب ہے یوسف فرما رہے ہیں؟
آخری اللہ کے آخری نبی کی پیاری سیرت. یہ ابھی چھوٹی سی
مختصر کتاب شائع کی
کتاب یہ مقتدۃ المدینہ
تقریباً 150 میرا خیال ہے صفحات ہیں اس کے.
ہاں
تقریباً اتنے صفحات.
یہ مطلب اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس طبقہ وغیرہ جو ہوتا ہے جو ان چیزوں سے بالکل نابلد ہوتا ہے یا عام لوگ تو اس پہلو پر کہ یہ ہو پھر اس کے مختلف تراجم کر لیے جائیں تاکہ ایک مختصر سی کتاب کے اندر اسی حد تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو سال یا ایام اور مختلف واقعات اس کو کسی ایک
خلاصہ ذہن میں آ جائے نا. بڑا پیارا آپ نے کہا مائنڈ سیٹ
وغیرہ پہنچی نہیں نا اس لیے مجھے
جی
یہ نئی چیز
یہ کمال کی کتاب ہے ناظرین. اور بات آج تو یقین کریں کہ جس طرح مفتی صاحب نے جس واضح انداز میں بیان کیا مسلمان اگر نبی پاک کی سیرت نہیں جانے گا تو کس کی سیرت جانے گا. پیارے آقا کی سیرت تو نجات کا راستہ ہے. تو الحمدللہ اللہ کریم ہماری اس مجلس کو اور خاص طور پہ مدری چینل کی اس پوری مجلس کو ٹیم کو اللہ اس کی جزا دے کے ماشاء اللہ یہ پوری سیرت پر جو سلسلہ ہوا اور یہاں تک پہنچا. مفتی صاحب اب ہم بات کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً ہر نبی کو کچھ احکامات دے کر ایک ذمہ داری ہوتی ہے ان کی. پہلے تو میں سوال بھی کروں گا کہ انبیاء کو کس ذمہ داری کے تحت بھیجا جاتا ہے اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذمہ داری کو کس شاندار انداز میں نبھایا اگر اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ہو جائے.
دیکھیں ذمہ داری جو ہے وہ تو ہے بنیادی طور پہ ابلاغ. ابلاغ کا مطلب ہے پیغام پہنچا دینا.
ٹھیک ہے
یہ جو میں نے جملہ عرض کیا نا یہ بڑا یوں کہہ لے کہ یاد رکھنے والا ہے کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ کام آتا ہے.
واہ
قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے قرآن کی صورت میں وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیں اور اگر آپ اسے نہیں پہنچائیں گے تو پھر آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ نازل کیا گیا قرآن کی صورت میں وہ پہنچا دیا تو جو بھیجنے کا مقصد ہے وہ ادا ہو گیا, رسالت کا مقصد ادا ہو گیا. لہذا ہر نبی رسول کی تشریف آوری کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے ابلاغ, اللہ کے احکام اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دینا. اسی لیے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے جو مبارک کلمات اور کلام قرآن مجید کے اندر منقول ہیں مذکور ہیں تو وہ تقریباً اس سے ملتے جلتے مفہوم کے ہیں وما علینا الا البلاغ کہ ہم پر تو نہیں مگر پہنچا دینا. ٹھیک ہے تو اصل مقصود جو ہے وہ یہ ہے. لہذا جس نبی رسول نے اپنے پیغام کو پہنچا دیا اس نے اپنے مقصد نبوت و رسالت کو پورا کر دیا اور یہ مقصد جو ہے یہ ہر نبی نے پورا پورا حاصل کیا. ٹھیک ہے کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو اپنے مقصد بعثت میں معاذ اللہ ناکام ہوا ہو کیونکہ اس کا مقصد تھا خدا کا پیغام پہنچانا, انہوں نے وہ پورا کر دیا. اب قوم کا ماننا نہ ماننا یہ دا ادر سائڈ, یہ دوسری سائڈ ہے.
معاذ اللہ کوئی ایسا کمپیریزن نہیں کر سکتا کہ دیکھو اس نبی پر تو اتنے تھوڑے لوگ ایمان لائے تو لگتا ہے انہوں نے کام معاذ اللہ
کامیابی کا معیار نہیں.
اللہ
یہ مقصد کے پورا کرنے کا معیار نہیں. اسی لیے حدیث مبارک میں فرمایا گیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ پل صراط سے اللہ تعالیٰ کے نبی گزر رہے ہیں. یہ عالم مثال میں یا جو قیامت میں واقعہ ہونا ہے اسے نبی پاک علیہ السلام نے مشاہدہ فرمایا. تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی نبی ایسا ہے کہ جس کے ساتھ ایک بہت بڑی جماعت ہے, کسی نبی کے ساتھ چھوٹی سی جماعت ہے, کسی کے ساتھ دو آدمی ہیں, کسی کے ساتھ ایک آدمی ہے, کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں.
اللہ
یعنی ان پر ایمان ایک بندہ بھی نہیں لایا.
ایسے
بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے. ٹھیک ان پر ایک بندہ بھی ایمان نہیں لایا تو کیا وہ ناکام ہوئے؟
نہیں,
وہ قطعی طور پہ کامیاب کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو منصب دیا تھا, جو ذمہ داری دی تھی اسے انہوں نے 100% پورا کیا.
سبحان اللہ.
اب یہی معاملہ جو ہے یہ بقیہ افراد کے اعتبار سے بھی ہے, یعنی اس میں مبلغین کے لیے بھی درس ہے کہ مبلغ کی کامیابی کا معیار یہ نہیں کہ اس کی بات کو کتنے لوگوں نے مان لیا اور اس پر عمل پیرا ہو گئے.
اچھا
اس کی کامیابی یا اس کی جو ذمہ داری ہے وہ ہے اپنا پیغام پہنچا دینا, جبرن توان کرہن گردن پکڑ کے کسی کو نمازی بنا ہی دینا یہ مبلغ کی ذمہ داری نہیں ہوتی. ہاں اچھے سے اچھے انداز میں بہتر سے بہتر انداز میں، مؤثر سے مؤثر تر انداز کے اندر اپنا پیغام پہنچانا ہوتا ہے. لہذا اصل الاصول ذمہ داری کی تکمیل یہ ہے. لیکن اب ایک دوسری چیز ہے کہ جس نے جو کوشش کی اور جس نے جو بھی راہ خدا میں مشقت اٹھائی، محنت کی ہے، اس کا نتیجہ جو ظاہر ہوا وہ کس کا نتیجہ ایسا ہے کہ جو زیادہ بڑے پیمانے پہ ظاہر ہوا. اب اس اعتبار سے اگر کلام کریں گے تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو کاوشوں کا نتیجہ ہے وہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ ظہور پذیر ہوا. کیونکہ بقیہ جتنے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ہیں ان کے ماننے والوں کی تعداد یا علاقوں تک محدود رہی یا ملکوں تک محدود رہی، اور ان کی اپنی ظاہری زندگی کے اندر وہ اتنے بڑے پیمانے تک نہیں پھیلی کہ جسے کہا جائے کہ ایک ہیوج جو ہے وہ ایک جو ہے وہ نمبرز آف پیپل جو ہے وہ اس کے اندر داخل ہو گئے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کی تعداد بظاہر سب سے زیادہ نظر آتی ہے، یعنی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، لیکن وہ کون تھے؟ وہ آپ کی اپنی قوم تھی بنی اسرائیل، اور انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ ایمان لائے. قرآن پاک میں ہے فما آمنا لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانا مگر ان کی قوم کے جو ہے وہ کچھ لوگوں نے. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے مانا. جو فرعون مد مقابل تھا، جس کے پاس آپ گئے اور جسے آپ نے پیغام دیا، اس نے نہیں مانا. اس کے جو ہواری جواری تھے، جو اس کے لشکری تھے، جو اس کے درباری تھے، انہوں نے نہیں مانا سوائے چند لوگوں کے یا چند جادوگروں کے. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کا جو آپ کی جو قوم بنی ہاشم اور قریش تھی، اس کی بھی بہت بڑی تعداد بلکہ تقریباً ساری تعداد مسلمان ہوئی. اور پھر جن کے مقابلے میں، جو نبی پاک علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، ان کے افراد میں بہت بڑی تعداد تھی کہ جو مسلمان ہوئی، اور بالآخر ایسا ہوا کہ پورے کا پورا عرب کا خطہ ہی مسلمان ہو گیا. جیسے طائف والوں کا جو معاملہ ہے، یہ ایسا ہی ہے نا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ابو جہل کے ساتھ جو سردار تھے وہ تھے، لیکن ان میں کتنے بعد میں مسلمان ہو گئے. ادھر طائف والے تھے جنہوں نے کتنا جو ہے وہ تنگ کیا، ظلم کیا، لیکن بعد میں کیا ہوا کہ پورے کا پورا طائف ہی مسلمان ہوا. اسی طائف سے بعد میں یہ محمد بن قاسم ہے کہ جن سے آگے پھر یہ ہم مسلمان یہاں بیٹھے ہوئے کہ ہمارا جو ہے وہ ہندوستان یہاں پر مسلمان ہوا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو آپ کی کاوشوں کے نتائج ہیں،
اللہ
اس کی وسعت اور جو اس کی جو اس کے ریزلٹس اور جو اس کی یعنی یوں کہہ لیں کہ ڈیوریبل ہیں، جو جتنی پائیداری ہے وہ بقیہ سب سے زیادہ ہے.
ہمارے سلسلہ کا نام بھی ہے نزول عالم تیرا پروانہ، آقا کا سارا عالم ہی پروانہ.
اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے، مثال کے طور پہ تعداد کے اعتبار سے آج بھی کہا جاتا ہے جی عیسائی دنیا میں سب سے زیادہ، مسلمان دوسرے نمبر پہ تعداد میں اور عیسائی پہلے نمبر پہ. یہ یوں کہہ لیں کہ اگر تو کسی فارم کے کسی خانے میں لکھنے کی کا اعتبار ہے تو پھر تو واقعی دنیا میں عیسائی سب سے زیادہ ہے، لیکن اگر کلمہ پڑھ کے نبی کو ماننے والے اور اس کی کتاب کو ماننے والے مراد ہیں تو پھر مسلمانوں کا کوئی مقابلہ نہیں. پھر سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے. پریکٹسنگ
ریلیجن تو سب سے بڑا اسلام ہی ہے.
پریکٹسنگ تو یوں کہہ لیں کہ آپ نماز، روزہ، حج، زکات، تلاوت اس پہ لے جاتے ہیں نا، میں تو ایمانیات کے اعتبار سے بات کر، یعنی پریکٹسنگ کے اندر بھی مسلمان نمبر ون ہے، لیکن جو ان کا فیتھ ہے، جو ان کا ایمان ہے، اس کے اعتبار سے بھی، یعنی آپ دنیا کا جو سروے ہوتے ہیں اس کے اندر سروے یہ ہوتا ہے کہ جی یہ ملک تو عیسائی ہے، لوگوں سے پوچھتے کیا ہو، وہ بولتے دہریے، ایتھیسٹ ہیں، ہم کسی خدا کو نہیں مانتے، ہم کسی کتاب کو نہیں مانتے. یہ جو تعداد ہے، ایسے ممالک ہیں کسی میں 80% دہریے، کسی میں 70% دہریے، کسی میں 60% دہریے. تو یہ جو تعداد ہے جنہیں جو ہے نا وہ یوں کہہ لے کہ دھما چوکڑی سے جن کو کھانے میں شامل کیا ہوا کہ یہ عیسائی ہیں، وہ کہہ رہے ہم نہیں ہیں، تو لہٰذا وہ تعداد ویسے ہی مائنس ہو جاتی. اس اعتبار سے اب اگر تعداد کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سب کے بعد میں تشریف لائے، آخری نبی ہیں، سب کے بعد میں تشریف لائے، اور آپ کا جو عرصہ ہے اعلان نبوت کے بعد کا، وہ بھی جسٹ 23 years، 23 سال کا عرصہ ہے، جس میں پہلے کے 13 سال جو ہے وہ بڑے ایک محدود مصروفیات کے اندر اور مشکلات کے اندر گزرے، تو بعد کے 10 سال باقی بچے. ان 10-11 سالوں میں اور پہلے والے سالوں کے اندر یہ وہ عرصہ ہے کہ جس کا یہ نتیجہ، جس کا یہ پھل جو ہے، یہ اس وقت سب کو نظر آ رہا ہے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ ذمہ داری کی کمپلیشن ہو جاتی ہے تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرماتے ہیں.
ہاں ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنا کام مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر رب کی بارگاہ میں ان کی واپسی ہوتی ہے. اور اب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کسی پہ کوئی بھی ایمان نہیں لایا تو وہ تو پہلے دن بھی نہیں لایا تھا اور 40 سال بعد بھی نہیں لایا, تو پھر کب ہوا کہ انہوں نے اپنا کام پورا کر لیا؟ اگر کسی کا بھی ایمان نہ لانا کام کی تکمیل ہی تھا, وہ تو پہلے دن ہی ہو گیا تھا. تو پھر یہ ہے کہ انہوں نے جو ان کو اتمام حجت کے لیے کہ بھئی آپ نے خدا کا پیغام پورا پورا پہنچا دینا ہے, ہر طریقے سے سمجھا دینا ہے, ہر طرح کے دلائل دے دینے ہیں, معجزات ان کے سامنے ظاہر کر دینے ہیں, قوم کی اکثریت کے سامنے آپ نے اعلان حق کر دینا ہے, جب یہ سارے کام مکمل ہو جاتے ہیں تو یہ تکمیل ہو جاتی ہے, اب اس کے بعد پھر ان کی رب کی طرف واپسی ہوتی ہے.
اللہ اکبر. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا اپنی وفات طیبہ کا پہلے سے علم تھا کہ کب دنیا سے پردہ فرمائیں گے؟
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے وصال مبارک کا علم تھا, اور یہ ہر نبی کو ہوتا ہے. یہ ہر نبی کو ہوتا ہے. بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کسی بھی نبی کو دنیا سے نہیں لے جاتا جب تک اسے جنت میں اس کا گھر نہیں دکھا دیتا. تو لہذا ہر نبی کو اس کا دنیا کے اندر ہی, جو دنیا سے جانے سے پہلے جو جنت میں ان کا مقام ہے, گھر ہے, وہ دکھا دیا جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جب آخری لمحات تھے تو نبی, تو یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہی سنی ہوئی تھی, یہ آپ ہی سے روایت ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جو آخری لمحات تھے اس میں یہ الفاظ فرمائے تھے, اللہم الرفیق الاعلی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کا وہ مقام دکھا دیا گیا رفیق اعلیٰ کا. رفیق اعلیٰ سے مراد خدا ہے, رفیق اعلیٰ سے یا رفیق اعلیٰ سے مراد حضیرت القدس ہے, یا رفیق اعلیٰ سے مراد یہ چار بڑے فرشتے ہیں, یا رفیق اعلیٰ سے مراد اعلیٰ علیین ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ دکھا دیا گیا تو آپ اس پر فرما رہے تھے اللہم الرفیق الاعلی. تو لہذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے سے معلوم تھا,
اور کئی اشارے بھی دیے پیارے آقا.
اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑی تفصیل ہے, پھر جیسے سورہ فتح نازل ہوئی تھی تو سورہ فتح کے اندر جب یہ فرما دیا گیا انا فتحنا لک فتحا مبینا, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی سے اشارہ سمجھ لیا تھا کہ یہ اب دنیا سے جانے کی باری ہے. اچھا, اس کے بعد حجۃ الوداع کا جو موقع تھا اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحتاً فرما دیا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد میں اور تم دوبارہ اس طرح جمع نہیں ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ یہ نہیں ہوگا. اچھا, پھر حج کے موقع پر ہی وہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی تھی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری اسی پورے دین کو تو پہنچانا تھا, وہ پہنچ گیا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب معاملہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا. اچھا, پھر اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یمن روانہ کیا تھا تو حضرت معاذ بن جبل جو ہے وہ اونٹ پر تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساتھ تشریف لے جا رہے تھے. انہوں نے عرض کی, یا رسول اللہ میں نیچے, تو فرمایا نہیں تم اوپر رہو. تو ساتھ ہی فرما دیا کہ اے معاذ, اگلے سال مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی تمہاری.
اللہ
تو وہ رونے لگے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر ذمہ داری کا فرما کے ان کو بھیج دیا. اسی طرح جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر دے کے بھیجا تھا, وہ تو تھوڑے ایام پہلے کی بات ہے, اس میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرما دیا تھا کہ اے اسامہ ملاقات نہیں ہونی.
اللہ.
اچھا, اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ احد شریف تشریف لے گئے تھے, ممبر لے کر وہاں پر آپ گئے تھے, تو وہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا, واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی, کہ اے صحابہ مجھے یہ خدا کی قسم, مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد میری امت شرک میں پڑ جائے گی, ہاں یہ ہے دنیا کی محبت میں پڑ جائے گی. ایک یہ بات فرمائی, دوسری بات فرمائی, واللہ لانی انظر الى حوض الان, خدا کی قسم میں اس وقت اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. اور تیسری بات ارشاد فرمائی تھی, وانا فرات لکم, میں تم سے پہلے آگے جا کے تمہارے لیے اسباب فراہم کرنے والا ہوں. مراد یہ کہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں اور میں تمہارے لیے آگے جا کے اسباب فراہم کروں گا. تو یہ حدیث مبارک بھی بخاری شریف کے اندر ہے. اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے, وہ بھی بخاری شریف کی ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے تو وہ دنیا میں رہے اور چاہے تو اپنے رب کے پاس چلا جائے, تو اس بندے نے اپنے رب کی ملاقات کو ترجیح دی, پسند کیا. تو صحابہ کرام یہ سن رہے تھے, اب صحابہ کرام تو خوش ہوئے کہ سبحان اللہ کیا بھی اس بندے کی کیا شان ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ اختیار دیتا ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے سنا تو رونے لگ گئے, اور روتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کی بات کے درمیان میں ہی انہوں نے کہے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان, اور یہ کہہ کے رونے لگے. تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کاٹنا یہ کسی صحابی کی جرت نہیں ہے, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ادب اور تعظیم والے تو یہ سرکار اسلام کی بات کے دوران یکدم بول پڑے کہ یا رسول اللہ آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان, اور ساتھ رونے لگے. تو یہ شیخ بزرگ کو کیا ہوا, یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرماتے کہ ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آئی, لیکن بعد میں جب کچھ ہی عرصے کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے, پھر ہمیں سمجھ آیا کہ وہ ہستی وہ بندے کون تھے جن کو رب نے اختیار دیا تھا کہ چاہیں تو اپنے رب کے پاس چلے جائیں اور چاہیں تو دنیا میں رہنا اختیار کریں. تو یہ وہ بات تھی جسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت سمجھ گئے تھے, مزاج شناس رسول جنہیں کہا جاتا ہے. تو یہ سارے کے سارے واقعات, پھر جس دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا ہے, آپ نے اسی دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا, وہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ پوچھا کہ اے فاطمہ ایک سوال کا جواب دو. کیا؟ کہا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے تھے اس دن سرکار نے تمہارے کان کے اندر آپ کے کان میں کوئی بات کہی تھی تو آپ رونے لگ گئیں, پھر دوبارہ آپ کے کان میں پھر کوئی اور بات کہی تو آپ ہنسنے لگ گئیں, تو وہ باتیں کیا تھیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ فرمایا کہ اے بیٹی اب میں دنیا سے جانے والا, تو یہ سن کر جو ہے نا میں رونے لگی کہ یہ کیا. تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ مجھے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم ہی مجھے ملو گی.
اللہ,
تو یہ سن کر میں خوشی سے ہنس پڑی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر دنیا سے تشریف لے بھی جائیں گے تو سب سے پہلے جو سرکار کی بارگاہ میں پہنچنا ہے اور آپ کی زیارت کرنی وہ میں ہی.
یہ عشق کی کتنی بڑی بات ہے, حالانکہ ان کو بھی ان کی مرنے کی یا وفات کی خبر دی جا رہی ہے.
ہاں, ان کی وفات کی خبر ہے, ان کے چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں حسن حسین, اور یہ ان کے چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں حضرت زینب ہیں, ان کی زندگی ہے, عمر مبارک جو ہے وہ 22 سے 25 سال کے درمیان تھی. تو یہ ایک پوری دنیا اپنی جملہ زیب و زینت کے ساتھ سامنے موجود ہے, لیکن اس بات کی خوشی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں میں نے سب سے پہلے چلے.
کیا عشق ہوگا, یہ کیا عشق ہوگا حضور. یہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہچان لینا, نبی پاک کی جو مزاج کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے, اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں, تو یہ کیسا انٹریکشن تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟
عشق رسول کہیں گے اس کو,
اللہ اکبر,
محبت رسول کہیں گے, معرفت رسول کہیں گے, اور ایک قرب تھا. قرب تو کئیوں کو بہت ساری جگہوں کا ملتا ہے, لیکن پہچان کسی کو نصیب ہوتی ہے.
اچھا, پھر خود نبی پاک کی صحابہ پر آتا, ابھی حضرت معاذ بن جبل کا جو ہم نے واقعہ سنا کہ وہ سواری پر ہیں اور آقا ان کو چھوڑنے جا رہے ہیں,
ادائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی رہنمائیاں ہیں, اور قیادت کے اصول اور قیادت کے طریقے کار بھی سکھائے جا رہے ہیں. اب میرا خیال ہے شاید حج کے موقع پر جو آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اس وقت بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی روایت ملتی ہے.
وہ سمجھ گئے تھے کہ
آپ روئے تھے, اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان کے رونے کا سبب پوچھا, تو شاید اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں.
یہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے, مجھے دوسری روایت یاد آ رہی ہے, تبرانی کی روایت ہے. جب سورہ اذا جاء نصر اللہ یہ نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اے جبرائیل تم میرے پاس موت کا پیغام لائے ہو. اذا جاء نصر اللہ جو سورت لے کے آئے ہو, تو تم میرے پاس موت کا پیغام لے کے آئے ہو. تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی, یا رسول اللہ ولل آخرۃ خیر اللہ کا من الاولی, آپ کے لیے تو ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہے, تو لہذا اگر دنیا سے جانے کا پیغام بھی ہے تو بہتر کی طرف ہی جا رہے ہیں, یا آخر دنیا سے بہتر ہے تو آپ بہتر کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ آیت مبارکہ جو تھی اس سے بھی یہ سمجھا گیا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جانے والے. بلکہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر, ہمارے بھی جوان بچے ہیں 12-15-16 سال والے, ان میں سے تو کسی کو آپ اتنی لفٹ نہیں کراتے جتنی عبداللہ بن عباس کو کرواتے ہو. کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ جب آپ مشورے کے لیے بیٹھتے اور اکابر صحابہ کرام بیٹھتے نا, تو ساتھ میں عبداللہ بن عباس کو بٹھا لیتے, اب عبداللہ ابن عباس تھے ابھی 12-15-16 سال کے.
اللہ.
تو اب اس پر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ بھئی یہ کیا, یعنی کہ ایک تو یہ نا کہ چلے اپنے بیٹے کو بٹھا لیں, تو اپنے بیٹے کو بٹھانے میں چلے یہ ہوتا ہے کہ بھئی اپنے بچے کی تربیت کے لیے اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ وہ بھی نیکوں کی صحبت میں بیٹھے, لیکن کسی دوسرے کو اگر بٹھانا ہے تو پھر جیسے عبداللہ ابن عباس ہیں ویسے ہی اشرف بشرا کے بقیہ بچے ہیں. تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ کیا ہے کہ آپ جو ہے نا ان کو ساتھ بٹھاتے اور ہمارے جو بچے اسی عمر کے ان کو ساتھ نہیں بٹھاتے. تو انہوں نے فرمایا اچھا, انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹا وہ یہ جو آیت سورہ مبارکہ ہے اذا جاء نصر اللہ, اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور اس کا مطلب نکلتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے, کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ اب لوگ فوج در فوج گروہ در گروہ دین کے اندر داخل ہوں گے. فسبح بحمد ربک واستغفر, تو اب آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح پڑھیے حمد کے ساتھ اور استغفار کیجئے. تو یہ جو استغفار اور تسبیح کی طرف
اللہ
آپ کو حکم دیا گیا اور ادھر یہ فرما دیا گیا کہ اب تو لوگوں نے دھڑا دھڑ دین کے اندر داخل ہونا ہے اور اب تو فوج در فوج دین میں آنا ہے, تو یہ اشارہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا کہ میں نے اسے یہ سمجھا تھا کہ یہ نبی پاک علیہ السلام سے کہ دنیا سے جانے کا وقت ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سورت سے میں بھی یہی سمجھا تھا.
اللہ
اس سورت سے میں بھی یہی سمجھا تھا. تو یہ بات حضرت عبد الرحمن بن عوف کو فرمائی اور ان کو یہ سمجھا دی کہ ان کو ساتھ رکھنے کی وجہ کیا ہے, کہ ان کا جو فہم قرآن ہے اور جو ان کی ذہانت ہے
چھوٹی عمر میں,
اتنی چھوٹی عمر میں قرآن کو جتنا اچھے انداز میں یہ سمجھ لیتے ہیں, میں نے اس لیے ان کو ساتھ رکھا ہوا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ کی ہوگی جس سے میں فائدہ اٹھا لوں گا, اور یہ ہے کہ جب یہ اتنا سمجھدار ہے تو ہماری صحبت میں رہ کے اور زیادہ اس کے اندر تیزی آ جائے گی اور زیادہ اس کو پختگی پیدا ہو جائے گی. تو اب یہ واقعہ تو اپنی جگہ, لیکن اس میں جو اشارہ ہے وہ اس سورہ مبارکہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ اکبر. اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مرض کی ابتدا ہوئی, مرض مبارک کی ابتدا ہوئی, وہ کب ہوئی اور اس میں کیا کیفیات رہی؟
جو مرض مبارک کی ابتدا تھی وہ تو ہوئی تھی سفر کے آخری ایام سے, سفر اور مظفر کا جو مہینہ ہے اس کے آخری ایام سے. اور اعلی حضرت علی رحمہ نے بعض روایتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ سفر کا وہ آخری بدھ تھا جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد ہوا اور بخار ہوا. تو یہ جو آخری چہار شمبا بنانے کا معمول ہے نا, یہ پاک و ہند کے اندر اس طرح یہ چلتا ہے کہ یہاں پر آخری چہار شمبا منایا جاتا ہے, اور وہ یہ سمجھ کے منایا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اس دن شفا یاب ہوئے تھے, یعنی آپ نے کسی مرض سے شفا پائی تھی
آخری بدھ کہا جاتا,
جبکہ حقیقت جو ہے وہ اس کے برعکس ہے.
اللہ اکبر.
جس مرض میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا ہے اس کی ابتدا اس بدھ والے دن سے ہوئی تھی
اور سفر,
سفر کے آخری بدھ سے ہوئی تھی. تو لہذا یہ جو اس کا منانا ہے نا, یہ ایک فضول حرکت ہے, یعنی کہ وہ ایک غلط تصور کے اوپر یا غلط روایت کے اوپر
مبنی. بچوں کو لے کے گھومنے جاتے ہیں کہ بھائی اس دن جو ہے وہ نبی پاک نے شفا پائی تھی تو گھومنے جاتے ہیں.
میں تو ایک مرتبہ میں لاہور میں پڑھتا تھا جامعہ نظامیہ میں, تو ایک مرتبہ یہی دن تھا بدھ کا, تو مجھے تو کوئی آئیڈیا تھا نہیں, تو میں کسی کام سے گیا مینار پاکستان کی سائڈ, تو وہاں گیا تو گزرنے کی جگہ نہیں, یعنی اس کے اب تو خیر وہ سارا نقشہ ہی چینج ہو گیا, اس زمانے میں کچھ اور تھا. تو اتنا رش اور اتنے ٹھیلے اور اتنی پبلک اور کھانے پینے کے سامان, یعنی جیسے پکنک پہ جاتے ہیں نا, تو ہر بندہ گھر سے دیگچیاں بھر کے پلیٹیں لے کے پوری پوری فیملی آ گئی اور پورا مینار پاکستان کا ایریا بھرا ہوا. میں کوئی یا اللہ آج کوئی دن بھی بدھ کا دن ہے, کوئی ایسا بنتا بھی نہیں ہے, اتنا رش کس بات کا, کوئی سنڈے ہو, کوئی سیٹرڈے ہو, کوئی جو نا ہو, اس طرح کا دن ہو, کوئی چھٹی کا دن ہو. تو میں نے واپس میں کسی دوست سے پوچھا یار یہ رش آج اتنا کیوں ہے, تو اس نے کہا وہ ہے نا آج
سفر کیا
وہ آخری چہار شمبا ہے آج. تو اس سے پتا چلا کہ اتنی بڑی یعنی تعداد میں مناتے ہیں, ویسے تو پتا تھا کہ کچھ لوگ مناتے ہیں لیکن اتنا زیادہ مناتے ہیں یہ نہیں پتا تھا. تو یہ غلط ہے منانا, اس کا کوئی سر پیر نہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تو آپ بیمار ہوئے, آپ کو بخار ہوا اور سر درد شدید ہوا جب آپ حجت الوداع سے واپس تشریف لائے, لیکن اس سے پھر آپ دوبارہ آپ کی طبیعت مبارک بحال ہو گئی اور پھر جو ہے یہ آخری بدھ, یعنی کہ یہ کنفرم نہیں کہ آخری بدھ ہی تھا لیکن سفر کے آخری ایام.
یہاں ایک اور سوال آتا ہے کہ سفر کے مہینے کو منحوس بھی کہا جاتا ہے, کہ ویسے ایک تو وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مرض مبارک لگا, تو اس مہینے کے بارے میں کچھ ایسا کانسیپٹ؟
دیکھیں یہ سفر کو منحوس سمجھنا جو ہے یہ غلط ہے, یہ تو خود حدیث مبارک کے اندر فرمایا گیا. بخاری شریف کی حدیث ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا سفر, کہ اسلام کے اندر یہ سفر کی نحوست ماننا یہ باطل ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. لہذا سفر کو منحوس ماننے کی نفی اور اس کا رد جو ہے وہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا. لہذا یہ سفر ایک تو یوں سائیڈ میں ہو گیا. دوسرے نمبر پہ جیسے یہ بات ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں بیمار ہوئے, تو اگر معاذ اللہ اس وجہ سے یہ منحوس ہے تو پھر آگے تو فوت بھی ہوئے, دنیا سے تشریف لے گئے, تو وہ تو ربیع الاول کے اندر آپ نے وفات فرمائی ہے, تو اب جس میں وصال ہوا ہے پھر اس پر تو زیادہ سخت والا حکم ہونا چاہیے نا. لیکن ایسا تو نہیں ہے, اس کو دنیا کے اندر کوئی نہیں مانتا کہ ربیع الاول شریف کے حوالے سے کوئی ایسا لفظ بولا جائے. تو اس لیے اس بنیاد کو بنا کر یہ کہنا یہ غلط ہے. ویسے جو لوگ کہتے ہیں سفر کو منحوس کہتے ہیں, اس کی بنیاد بعض لوگ اس طرح رہتے ہیں کہ اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں, اس کے اندر آفات آتی ہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن جو مستند اور معتبر روایات ہیں ان کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی تردید فرما دیا تو اس کے بعد تو گنجائش نہیں ہے کہ اس کو منحوس مانا جائے. اور تو یہ ہے سفر کا معاملہ. تو سفر کے آخری ایام میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بیماری جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, اور یہ بخار اور سر درد کی صورت میں تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر اقدس پہ کپڑا بھی باندھا سر درد اور بخار کی وجہ سے. تو یہ ابتدا تھی, تو یوں کہہ لے کہ یہ تقریباً جو ہے نا یہ کوئی 14 دن یہ بنتے ہیں بیماری کے. 13 دن کا لکھا ہوا کہ 13 دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ بیماری کے گزرے. اس میں جو زیادہ جو کیفیت تھی وہ بخار کی زیادہ تھی, بخار تیز تھا, بڑا شدید تھا. بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گیا, تو میں نے جا کے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے مبارک کو ٹچ کیا اس میں لحاف کے نیچے, چادر کے نیچے, تو وہ بہت زیادہ گرم تھا. تو میں نے عرض کی, یا رسول اللہ آپ کو تو اتنا بخار ہے کہ جتنا دوسروں کو ہوتا ہے اسے ڈبل, تو آپ کو تو دگنا بخار ہے. تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انی او آکو کما یو آکو رجلان, کہ مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا دو آدمیوں کو بخار ہوتا ہے, یعنی دوسروں سے دو گنا زیادہ بخار ہوتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اسی لیے نا کہ آپ کا اجر بھی دو گنا ہے, آپ کو ثواب بھی دو گنا ملے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں. تو یہ جو بخار کی شدت تھی تو اس سے پھر کمزوری بہت زیادہ تھی, اور ایک مرتبہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف بھی لائے تو اس مسجد میں تشریف لانے کی کیفیت اسی طرح کی تھی کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طرف سے تھاما ہوا تھا, اور حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے دوسری طرف سے تھاما ہوا تھا. اور یہ
حضرت عباس کے بیٹے تھے,
یہ حضرت عباس کے بیٹے تھے, یعنی کہ حضرت علی کے کزن, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی کزن ہوئے. تو یہ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں سہارا دے کر, ظاہری سہارا دے کر جائے وہ مسجد میں لے کر آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کچھ نصیحت فرمائی, فرمایا کہ یہودی جو ہے وہ خدا کی رحمت سے دور ہو گئے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا, تو لہذا یہ کام نہ کرنا کہ میری قبر کو سجدہ نہ کرنا. یہ فرمایا. اس کے علاوہ چند
یہ بھی اور اشارہ دینا ہو گیا.
جی جی, یہ بھی اشارہ تھا کہ یہ ہے. اور اس وقت تو خیر آثار بھی کچھ یوں کہہ لے کہ ظاہر ہو, کیونکہ یہ جو واقعہ ہے یہ شاید نبی پاک علیہ السلام کے وصال مبارک سے 3 دن پہلے کا ہے, یا غالباً 3 دن پہلے کا, 3 یا 4 دن پہلے کا یہ. تو یہ پھر ایک پورا معاملہ چلتا رہا. جو بخار کی شدت تھی اس میں پھر جب یہ بیماری جو ہے وہ زیادہ ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام حضرت میمونہ یا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے کسی کے گھر پر تشریف فرماتے, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اپنے ازواج مطہرہ سے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو میں عائشہ کے گھر شفٹ ہو جاؤں.
اس حالت میں بھی اجازت اور اس طرح کا معاملہ رکھنا, اللہ ہو.
وہ جو ویسے تو نبی پاک علیہ السلام پہ یہ باری جو ہے یہ واجب نہیں ہے, لیکن ویسے جو قرآن پاک کے اندر مسلمانوں کے اعتبار سے فرمایا وہ یہی ہے کہ ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان میں عدل واجب ہے, جتنا وقت ایک کو دیا جائے گا اتنا دوسرے کو اتنا تیسرا. تو وہ جو باری کا دن تھا, جو وہ تھی باری تھی, وہ حضرت میمونہ یا حضرت زینب کی تھی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو میں حضرت عائشہ کی طرف شفٹ ہو جاؤں. تو سب نے اجازت دے دی تو سرکار علیہ السلام تشریف لے گئے. لیکن اس سے پہلے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صحن مبارک میں نبی کے پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سات مشکیزوں کا پانی یہ میرے اوپر ڈالو.
اللہ
تو سات مشکیزے کے جن کے منہ جو ہے وہ پانی بھرنے کے بعد کھولے نہیں گئے تھے, تو ان کا پانی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ بہایا گیا. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ پورا ہو گیا, یعنی سات پورے ہو گئے؟ تو عرض کی جی ہو گئے. تو فرمایا ٹھیک ہے, اب ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. پھر وہاں پر جو کیفیت مبارک تھی وہ یہی تھی کہ اس میں بے چینی اور اس میں بخار, اس میں سر درد.
نماز تھی جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق
جی جی وہ میں عرض کرتا ہوں اس کا کیا تھا. تو اس میں یہ تھا کہ پھر نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک پیالہ مبارک رکھا ہوا تھا جس میں پانی ہوتا تھا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دستے مبارک اس پیالے کے اندر ڈبو کے تو اس کا پانی جو ہے نا وہ اپنے چہرے پر اپنے بدن مبارک پہ پھیرتے تھے. یہ جیسے بخار والے کو وہ ٹھنڈی پٹی کرتے ہیں یا اس کو پانی وغیرہ لگاتے ہیں تسکین کے لیے, تو نبی پاک علیہ السلام وہ کرتے تھے. اور جو دم وغیرہ تھے تو ویسے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ ہر رات کو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتے تھے, دستے مبارک پہ دم کر کے اپنے بدن اطہر پہ پھیرتے تھے. اور بیماری میں بھی نبی پاک علیہ السلام کا یہی معمول تھا کہ بیماری کے اندر آپ شفا کے لیے بھی اسی طرح دم فرمایا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارک کی جو ناسازی تھی اور کمزوری تھی وہ بہت زیادہ تھی, تو پھر یہ جو آخری ایام تھے ان میں پھر میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر پر پھیر دیا کرتی تھی. تو یہ جو ہے نا وہ دم وغیرہ کا معاملہ تھا. نمازوں کا جہاں تک معاملہ ہے تو نمازوں کا یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد میں تشریف لے جانے سے جو ہے نا وہ آپ نے بہت زیادہ کمزوری محسوس فرمائی, تو پھر آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ کسی اور کو فرما دیں. تو فرمایا کہ نہیں انہی کو کہو. عرض کی نہیں یا رسول اللہ کسی اور کو کہہ دیں. تو پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ بڑے نرم دل ہیں, آپ کی جگہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے, کیونکہ آپ سمجھتے نا جو حالت و کیفیت ہے وہ تو ناقابل برداشت. تو عرض کی یا رسول اللہ وہ بہت رقیق القلب ہیں, آپ کی جگہ کھڑے نہیں ہو سکتے.
وہ اس لیے کہہ رہی تھی کہ کسی اور کو کہہ دیں.
وہ اس لیے کہہ رہی تھی, اور اس میں دوسرا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی جگہ کھڑے ہونے کا مطلب لوگ سمجھ جائیں گے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اور ان کی جگہ یہ ہیں. اور یہ ہوتا نا کہ لوگ اپنے محبوب کی جگہ دوسرے کو دیکھیں تو اس کے حوالے سے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے کہ یہ کیوں. تو یہ بھی اس میں ایک سبب موجود تھا. خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انتنا صواحب یوسف, کہ تمہاری حالت وہی ہے یوسف علیہ السلام کی جو خواتین تھی نا, جو مختلف انداز کے اندر, یعنی کہ معاملہ کچھ اور تھا اور کہہ کچھ اور رہی تھی. تو اصل وجہ وہ ہے اور یہ زمینی ہے لیکن اس کو زیادہ واضح کر کے پیش کیا جا رہا ہے. تو بہرحال پھر حکم مبارک ہو گیا تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے 17 نمازیں پڑھائی.
ٹھیک,
17 نمازیں آپ نے پڑھائی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری کے اندر.
اور یہ گویا ایک میسج بھی تھا کہ یہی خلیفہ اول ہے.
ہاں یہ تھا, اسی لیے بعد میں صحابہ کرام نے فرمایا بھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے دین کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارا امام بنایا, تو ہم نے اپنی دنیا کے لیے بھی آپ ہی کو امام بنا لیا. تو یہ والی ہی روایت بیان بھی کی صحابہ کرام نے. اس کے بعد پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نمازیں ادا فرماتے رہے اور 3 دن جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام مسجد میں تشریف نہیں لائے. تو جب تیسرا دن آیا, یعنی کہ لاسٹ ڈے جو پیر شریف کا دن تھا, جب تیسرا دن تھا تو اس میں پھر فجر کی نماز میں, اس سے پہلے ایک نماز میں ظہر کی نماز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. تو ظہر کی نماز میں جب آپ آئے, اور وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھ غالباً وہی حضرت فضل یا حضرت قسم بن عباس رضی اللہ, ان دو میں سے کوئی ایک تھا, تو یہی حضرات جو ہے وہ ساتھ تھے. تو یہ جب مسجد میں آئے تو صحابہ کرام میں تھوڑا سا جو ہے نا نماز کے اندر ہی جو ہے وہ ذرا آواز اس طرح کی کہ پتا چل جائے کہ سرکار تشریف لائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے پچھلی صفوں سے یوں تشریف لائے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یوں کر کے دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو پیچھے ہو گئے, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ بھی فرمایا کہ آگے ہو جا, لیکن وہ پیچھے ہو گئے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لائے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام پیچھے کھڑے تھے. تو نماز کے بعد جو ہے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نصیحتیں بھی فرمائی, ایک دو نصیحتوں کا تذکرہ ہے, نصیحتیں فرمائی. اور یہ جو ہے یہ وہ یوں تھا کہ صحابہ کرام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کر رہے تھے اور صدیق اکبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء کر رہے تھے، لیکن وہ حقیقت تو یہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام امام تھے اور صدیق اکبر مکبر تھے، اس مکبر ہونے کو یوں کر کے تعبیر کر دیا۔ یہ وہ آخری نماز ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی شریف میں ادا فرمائی، ظہر کی نماز۔ اس کے بعد جو سرکار تشریف لے گئے تو پھر دوبارہ آپ نماز کے لیے نہیں آئے۔ ہاں، آخری جو دن تھا، پیر کا دن تھا، اس میں فجر کی نماز میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر نکلے، اس کے دروازے پہ تشریف لائے اور پردہ مبارک جو ہے وہ ارخا سترہو، اس کا پردہ مبارک جو ہے نا وہ ہٹایا۔ تو اب صحابہ کرام، بخاری شریف کی اس میں بہت ساری روایتیں تو اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں زیادہ ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام تو ہر نماز پڑھتے ہوئے ان کا دل و دماغ ادھر ہی ہوتا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، شاید تشریف لے آئے، تو وہ مسلسل جو ہے نا وہ اسی میں تھے۔ تو اب جب فجر کی نماز میں اب وہ پردہ سرکنے کی
آواز آئی،
ہلکی سی آواز آئی ہے نا، تو صحابہ کرام نے اپنے چہروں کو پھیر لیے،
دوران نماز
اپنے چہرے پھیر لیے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک وہ فجر کی نماز میں جو سامنے ظاہر ہوا، تو فرماتے ہیں کہ انہا ورقۃ مصحف،
سبحان اللہ،
وہ ایسا تھا کہ جیسے قرآن کا ورقہ کھل گیا، جیسے قرآن کا نور اور قرآن کی ایک نورانیت اور ایک اس کا کیف ہوتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے جو نا وہ اس طرح نور مبارک جو ہے وہ ظاہر ہو رہا تھا، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کیا کہ نمازیں توڑ دیں،
اللہ
ہم نے ارادہ کیا کہ نمازیں توڑ دیں، اور نمازیں توڑ کے جو ہے نا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھاگ پڑے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں سے اشارہ فرمایا کہ نماز مکمل کرو، اشارہ فرمایا نماز مکمل کرو، اور یہ کر کے پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام واپس،
اور یہ غالباً آخری دیدار،
یہ آخری دیدار جو صحابہ کرام نے
ظاہری حیات کا۔
تو اس کے بعد پھر گھر کے اندر تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا تھا، پھر مولا علی، پھر حضرت عباس اور حضرت قسم، حضرت فضل، ان کا پھر جو ہے وہ پھر جو فیملی کے افراد تھے ان کا زیادہ تھا، ازواج مطہرات کا زیادہ تھا، تو یہ سارا معاملہ تھا۔ تو اسی میں پھر جو ہے نا وہ یوں کے آگے پھر جو وصال مبارک کا واقعہ ہوا، تو یوں بیماری سے لے کر جو وصال سے پہلے تک کے واقعات ہیں وہ اس طریقے سے۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری پردہ فرمانے سے پہلے مسواک کی، نگران شورا سے میں چاہوں گا اس پر مدنی پھول کچھ ہمیں ملے، یہ کتنا ان کو پسند تھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور آخری اعمال میں سے یہ کتابوں میں ملتا ہے کہ نبی پاک نے مسواک استعمال فرمائی، کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟
ام المومنین سیدت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی طرح کچھ فرماتی ہیں کہ میرے بھائی عبد الرحمن کے پاس مسواک تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے پاس مسواک دیکھی تو میں نے عرض کی کہ آپ مسواک چاہتے ہیں، تو اشارہ فرمایا، تو وہ مسواک نہیں، تو مسواک سخت تھی، نہیں تھی، تو پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو چبا کر نرم کر کے حاضر کی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کیفیت میں مسواک شریف کو استعمال فرمایا۔
واہ،
یقیناً اس سے یہ بات تو بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس وقت بھی مسواک سے کتنی محبت اور رغبت تھی،
سبحان اللہ۔
اور اس میں ایک عاشق رسول کے لیے درس ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس سنت کو جس کو مسواک کہتے ہیں وہ اس کو اپنے پاس عمل میں لائے، اور اس کے جو طریقہ کار اس کے مطلب مسواک کرے سنت ہے، اور مسواک سے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، اور مسواک کا عادی مرتے وقت اس کو کلمہ طیبہ کی سعادت نصیب ہوگی، یہ سب اشارت ہمیں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ مسواک سے محبت تھی، نماز کا درس تھا، سکرات کی سختی کا درس تھا، تو بہت سارے درس ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک اس کیفیت میں پہنچائے ہیں۔ تو جب آپ نے مجھے کہا تھا کہ اس پر تو
جی
میں یہ نیت تھی کہ کیونکہ یہ ایک اسپیچ ہم جیسوں کے لیے ایک اسپیچ لیس ٹاپک ہے،
ایسا ہی ہے، ایسا ہی
میں نے نیت کی تھی کہ مفتی صاحب بیان فرمائیں گے اس میں
سب، اس میں جو ہے وہ ایک تھوڑا سا کوئسچن کریٹ ہوتا ہے جب بھی پڑھتے ہیں اس باب کو کہ ہم نے تو یہ کتابوں میں پڑھا کہ اللہ والوں کی جو موت ہوتی ہے یا آخری وقت ہوتا ہے تو ان کے لیے سکرات آسان کر دی جاتی ہے، ان کی روح جو ہے وہ آسانی سے قبض کی جاتی ہے اور گناہگاروں کی روح بڑی سختی سے قبض ہوتی ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ہم سب کے آقا ہیں، بلکہ یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اختیار دیا ان کو کہ وہ چاہیں تو اللہ کی بارگاہ میں جائیں، چاہیں تو دنیا میں رہیں. تو یہ جو کیفیات طاری ہوئی، بخار شریف تشریف لایا اور نبی پاک کا چہرہ انور پہ اس طرح پانی کو ڈالنا، تو یہ کون سی کیفیات تھی، اس کو ہم کہاں کس طرح ڈیفائن کریں گے؟
دیکھیے دو چیزیں، سکرات جسے کہتے ہیں نا، سکرات کی سختی، نزا کی سختی.
جی
نزا کیسے کہتے ہیں؟ نزع کا مطلب ہے کھینچنا.
ٹھیک ہے،
ٹھیک. اور اس کا مطلب، یہ لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے نزع روح، روح کھینچنا.
ٹھیک ہے.
تو یہ جو سکرات ہے اور جو نزا کی سختی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس وقت فرشتے بدن سے روح خارج کرتے ہیں اس وقت کی تکلیف. تو یہ جو ہے نا کہ نیک لوگوں کو، مومنوں کو نزا کی سختی نہیں ہوتی یا بہت کم ہوتی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب ان کی روح بدن سے نکالی جاتی ہے اس وقت انہیں تکلیف نہیں ہوتی یا بہت کم ہوتی ہے، اور جو گناہگار ہیں، جو کفار ہیں، انہیں بہت سخت ہوتی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ جتنے احوال مبارکہ ہیں یہ نزا کے نہیں ہیں،
پہلے کے ہیں.
یہ تو اس سے پہلے والی جو بیماری اور مرض تھا یہ اس کے ہیں.
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے نا. تو جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت کا کنارہ شہید ہوا، تو اب وہ وہاں کا واقعہ نا، اس کو نزع روح کے ساتھ تو نہیں نہ ملا دیں گے،
وہ الگ چیز ہے.
تو جیسے وہ بالکل الگ چیز ہے، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے جو سر مبارک میں درد ہوا، جو آپ کو بخار شریف ہوا، تو یہ ساری چیزیں، یہ جو آپ کی وہ حیات ظاہری ہے اور جو آپ کا جسم اطہر ہے، یہ اس کے معاملات ہیں، یہ اس کے عوارض ہیں، نزع روح کے ساتھ اس کا تعلق نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح مبارک جو بدن اطہر سے لی گئی ہے، تو اس کا تو کچھ یعنی کہ بیان ہی نہیں ہو سکتا نا. جو روایت ہے وہ یہ ہے، دلائل النبوہ کے اندر امام بیہقی رحمۃ اللہ نے نقل کرتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملک الموت باہر کھڑے ہیں، اگر آپ اجازت عطا فرمائے تو اندر آ جائیں.
اللہ،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بلا لو. تو ملک الموت علیہ السلام اندر آ گئے. اندر آ کے انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ آپ سے آپ کی مرضی پوچھ لوں، اگر آپ چاہیں تو میں ایسے ہی چلا جاتا ہوں اور آپ اسی دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں، اور اگر آپ اجازت دیں تو پھر میں آپ کو خدا کی بارگاہ میں لے جاؤں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خدا کی بارگاہ میں جانا پسند کرتا ہوں. تو اب جہاں یہ معاملات ہیں کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آ کے اجازت مانگتے ہیں کہ ان کو اندر بھی آنے کی اجازت ہے یا نہیں، تو باہر کھڑے اور وہ اندر آتے ہیں اور آ کے پھر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جیسے آپ فرمائیں، ایز یو وش، ایز یو لائک، آپ کیا فرماتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں، تو پھر روح مبارک جو ہے وہ وصول کی جاتی ہے. تو اس میں کسی سختی کا تصور یا کسی اور شے کا تصور،
شان سے ہوا ہوگا یہ سفر،
اس کا تو کوئی وہ ہے ہی نہیں نا. اس کا تو یعنی یوں کہہ لیں کہ کوئی الفاظ کے اندر شاید اس کو بیان نہیں کیا جائے، بلکہ یقیناً اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا.
بات بھی پہلے کی تھی نا، اس کے بعد تو وہ کیفیت ریلیز ہو گئی تھی نا.
وہ جو پسینہ مبارکہ کا معاملہ ہے نا، وہ ضروری نہیں کہ وہ تکلیف کی وجہ سے، وہ راحت سے بھی ہوتا ہے، وہ خوشی سے بھی ہوتا ہے، اور وہ ایک یہ کیفیت بھی ہوتی ہے کہ جیسے کوئی بدن اگر گرمی میں جائے گا تو اس کو پسینہ آئے گا، اگر وہ ٹھنڈک میں جائے گا تو اس کا پسینہ خشک ہو جائے گا. تو اب بدن اطہر پر ایک کیفیت طاری ہوئی ہے کہ روح مبارک جو ہے وہ بارگاہ الہی میں پیش ہونے کے لیے وہاں سے نکل رہی ہے. تو لہذا اس کا جو بدن اطہر پہ اثر تھا، اس کے نتیجے میں پسینہ مبارک اگر ظاہر ہوا ہے پیشانی کے اوپر، تو وہ ایک جدا چیز ہے، اس کا بھی نزع روح کی سختی کے ساتھ تعلق
ہے. تو مشتاق والا حساب تھا نا،
یہ وہ والا معاملہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ اولیاء کرام کے حوالے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو واقعہ وہ بھی بخاری شریف کے اندر ہی نا، کہ ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے بیٹھا یکدم تو آپ نے مکہ مارا اور ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ جو ہے وہ فارغ ہو گئی.
اللہ
وہ اسی طرح خدا کی بارگاہ میں پہنچ گئے, یا اللہ یہ تیرے بندے نے یہ کیا میرے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں فرمایا کہ موسیٰ یہ کیا, میرے چار برگزیدہ ترین فرشتوں میں میں نے ایک کو بھیجا اور وہ میرا قاصد تھا, میرا وہ نمائندہ تھا, اس کے ساتھ یہ سلوک. یہ نہیں فرمایا. ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا کہ دوبارہ جاؤ اور جا کے اجازت مانگو, جا کے کہو کہ اگر آپ چاہیں تو پھر آپ ادھر ہی رہیں, اور اگر چاہیں تو میں آپ کی روح ساتھ لے جاتا ہوں, اور یہ بیل ہے, اس بیل کے اوپر آپ اپنا دستے مبارک پھیریں, جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال آپ کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا. تو اب ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ آئے اور اب آ کے عرض کی کہ حضور یہ بیل ہے, اس پہ ہاتھ پھیر لیں, جتنے بال نیچے آئیں گے اتنی عمر بڑھا دی جائے گی, اور اگر کہیں تو پھر چلتے ہیں, میں لے جاتا ہوں. تو فرمایا کہ نہیں, پھر خدا کی بارگاہ میں چلتے ہیں. تو یہ بخاری شریف کی روایت ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب آپ ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں تو قبض روح کا معاملہ یہ ہے, تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات اور وجہ وجود کائنات, تو ان کا معاملہ کیا ورا الورا ہوگا.
کیا بات ہے, کیا بات ہے ناظرین.
بہت ہی آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے.
اللہ اللہ,
یہ جبریل امین,
یہ اہم ہی ہے. یہ معراج کی اس میں حدیث کے اندر بھی یہ الفاظ ہیں کہ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ, رب آپ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے اپنی شان کے لائق. تو اور یہ جو وصال مبارک کے جو ایام اور لمحات ہیں اس کی روایات کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ آپ کا رب آپ سے ملنے کا مشتاق ہے.
ناظرین موضوع بہت ہی سینسٹیو اور یقیناً جس کو نگرانی شورنے کا کہ سپیچ لیس کر دیتا ہے, لیکن یقیناً یہ بھی ہماری معلومات میں ہونا چاہیے. اور نبی پاک کی سیرت کا ہر پہلو ہمارے لیے سبق لیے ہوئے ہے. ابھی ہم نے انشاءاللہ غسل مبارک کیسے ہوا, کفن کے معاملات کیسے ہوئے, کچھ کالز لیتے ہیں سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس موضوع کو لے کر مزید آگے چلیں گے. جی
زدہ کراچی نا قاسم خبر کو ما ماشاء اللہ عالم تیرا پروانہ پروگرام ڈیر زبردست اور روان دے فرسٹ ایپیسوڈ نوالا تا لاس ایپیسوڈ پورے منگ ڈیر انجوائے کو منگ تے ڈیر ہر سائز دکڑو اور سپیشلی شکریہ منگ ادا کو دا حاجی عبدالحبیب بھائی چی آغاز منگ دا پختنو دا پارا خیان دمیان دا پارا آسانی دا پارا یو پختن مبلغ کے نولے اختر صاحب ستاسو ڈیر ڈیر منن جی ستاسو زمان سر دا فرسٹ ایپیسوڈ نوالا تا لاس ایپیسوڈ پورے تاسو منگ لساعت راکو اللہ تاسو جزائے خیر راکی اور یو ریکویسٹ دے دا ابو رضا بھائی نا چی اگر دن منگ ننتا پس سندھی کی زمار غواڑی چی پختو کی وشی خو بارال پختو کی اگر منگ لڈیر ساتھ را کو اللہ دے اغلم جزائی خیر ور کی خو نن دے اخپل پخوگا جب کی منگ تا پس سندھی کی یو نات پیش کے دیر دیر منن جی حاجی عبدالحبیب بھائی دیر دیر شکریہ استاسو سپیشلی تینکس دا مدنی چینل چی دا پروگرام منگ پورا سی دیر منن دا ٹول ٹیم دا پارا دیر شکریہ دواگان درخواست ہے جزاکم اللہ خیر.
جزاک اللہ. کچھ تو میں سمجھ گیا لیکن میں چاہ رہا ہوں چلیں اختر بھائی بھی ہمارے سلسلے میں رونق رہے, ہمارے سارے زبان بولنے والے بھی ماشاءاللہ مبلغین آئے ہوئے ہیں, یہ واقعی ہمارے سلسلے کی سبھی رونق تھے. اختر بھائی کچھ ترجمہ کر دیں ان کی کال کا, پہلی سے ساری ایپیسوڈ دیکھی اس طرح وہ کچھ کہہ رہے تھے.
ماشاءاللہ مستقل کالر بھی رہے اور بہت شکریہ بھی ادا کر رہے الحمدللہ سلسلے کے بارے میں, اور بڑی اچھی بات کہی, مجھے بہت اچھی لگی کہ ہمیشہ ابو رضا بھائی سے جو ہے نا پشتو نعت کی فرمائش گئی. آج بھی دل تو میرا یہی چاہ رہا ہے, لیکن چونکہ ہر سلسلے میں ان سے پشتو کی نعت فرمائش کرتے گئے اور یہ پشتو نعت ہی سناتے گئے, تو آج دل چاہ رہا ہے کہ ان سے کہوں کہ اپنی زبان سندھی زبان میں نعت پڑھے.
ٹھیک ہے,
یہ بھی دعوت اسلامی کی محبت کا ایک انداز ہے.
ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کی کال کا بھی. اور میں آج گھر پہ تھا مفتی صاحب, تو میری بچی نے مجھے بتایا کہ کسی نے ان کو فون کیا کہ ہماری دادی جان آج شام سے رو رہی ہیں. تو میں نے کہا خیریت؟ تو کہہ رہی وہ عالم تیرا پروانہ کا آج آخری سلسلہ ہے. تو مطلب الحمدللہ ہمارے ویورز ہیں اور محبت سے وہ دیکھتے ہیں. تو جیسے ہم نے کہا کہ ان سلسلے انشاءاللہ چلتے رہیں گے, اور اللہ کرے کہ اللہ کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے. ایک اور کال لے لیتے ہیں, نعت کا شاید آج ہمیں موقع نہ ملے, میں چاہ رہا ہوں کیونکہ ٹاپک بھی ہے, لیکن موقع ملا تو ہم سندھی ایک دو اشعار ضرور سنیں گے. ایک کال لے لیتے ہیں.
حسن ازاد پیریئرز کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سہیل عبدالدعوت اسلامی کی بڑی اہم شخصیات سلسلے میں تشریف لائی ہوئی ہیں. اس سلسلے نے تو پروگرام ذاتی تجربات کی یاد ہی تازہ کر دی. نگرانی شورا سے عرض ہے کہ مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ تو پروگرام ضرور ہونا چاہیے, اور عید پر بھی پروگرام ذاتی تجربات ضرور کریں. نگرانی شورا عبدالحبیب بھائی اور مفتی قاسم صاحب سے سوال ہے کہ دعوت اسلامی بڑی ہی تیزی کے ساتھ ترقی کرتی چلی جا رہی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دعوت اسلامی کی ترقی کے پیچھے کیا راز ہے، کیا وجہ ہے کہ دعوت اسلامی کے لیے راہیں کھلتی چلی جا رہی ہے؟ اور اب تو 3-4 سالوں میں دعوت اسلامی نے نئے شعبہ جات بھی کافی بنائے، اور مزید جو ہے وہ انداز میں دعوت اسلامی ترقی کر رہی ہے، نیکی کی دعوت عام کر رہی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دعوت اسلامی کی ترقی کے پیچھے کیا راز ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ ارشاد فرما دیں.
چلے کال تو ٹاپک سے ہٹ کرے لیکن چلے جواب تو ہو جائے. کیا راز ہے؟
راز کیا ہوگا؟ اصل تو جو بھی اچھا ہوگا اللہ کی طرف سے ہی ہوگا، اللہ کی رحمت سے ہوگا، اس کے کرم سے ہوگا، اس کی مدد سے ہوگا، اس کی عنایت سے ہوگا، اس کے فضل سے ہی ہوگا. اس کے دین کا کام ہے، وہ جس سے چاہے گا جیسے چاہے گا لے لے گا. تو اصل تو بنیاد تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی مدد، اس کی کرم نوازی. اور مزید میں جاؤں گا مفتی صاحب ارشاد فرمائیں.
کئی انداز میں فیکٹرز بیان کیے جاتے ہیں، جیسے ایک تو یہ بھی ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو دعوت اسلامی ایز اے ہول جو اس کے بنیادی اس کا کام ہے وہ دین خدا کی مدد کرنا ہی ہے، خدمت کرنا ہی ہے، تو لہذا تائید الہی شامل ہے. جب اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے تو پھر اس میں ترقی ہوتی ہے. تو ایک تو بڑا بنیادی سا سبب یہ بھی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ جن کی جو قوت اخلاص ہے وہ بہت مضبوط ہو، بہت اعلیٰ ہو، اور اس کے ساتھ ان کی تدبیر بھی کامل ہو. اخلاص کامل اور تدبیر کامل، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہر اعتبار سے کامیابی دیتی ہیں. یہ جو وہ جیسے اقبال کا شعر ہے نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتارہ بھی. تو فضائے بدر پیدا کر کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ دین خدا کی مدد کے لیے اپنے اندر بھرپور اخلاص پیدا کریں، اور دوسرا جو حاضر وسائل ہیں وہ سارے کے سارے جمع کر کے پوری تدبیر بھی کریں. جب یہ کریں گے تو پھر تائید الہی ملتی ہے، تائید الہی نازل ہوتی ہے. تو دعوت اسلامی کے اندر الحمدللہ جو بنیادی ترین فیکٹر ہے وہ امیر اہل سنت کی ذات مبارکہ ہے.
سبحان اللہ.
ان کا اخلاص، ان کی للہیت،
واہ واہ،
اور پھر اس کے ساتھ ان کی محنت اور ان کی تدبیر، اور پھر اس کے بعد جو نیچے اصحاب تدبیر تیار کیے ان کا جو اخلاص اور ان کی جو تدبیر ہے وہ پھر ساری مل کے جو ہے کامیابی کی طرف لے جا رہی.
ماشاءاللہ، اللہ پاک اور ترقی دے اور ہمیں بھی اس کا حصہ بنا دے. جی،
جب جہاں بھی ہم جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، بات کرتے ہیں نا، تو ایک نتیجہ آپ کے سامنے آتا ہے کہ دعوت اسلامی کے ساتھ ایک روحانیت ہے. یہ فیضان سے چلتی ہے، اور فیضان ہے، روحانیت ہے، بزرگوں کی دعائیں، بزرگوں کی عنایتیں ہیں.
صحیح فرما.
اور بس یہ ہوتا چلا
جاتا ہے کہ
تدبیر مہا سے ایسا نہیں ہوتا.
بالکل،
یعنی کہ بندہ صرف مینجمنٹ ہی کرتا رہے اور بولے کہ جناب وہ شیلے پیلے کے جناب وہ تدبیر رٹا لگا کے اس کے اوپر چل کے سارا کچھ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا. یہ جو ساتھ میں روحانیت والا فیکٹر ہے نا، اور باطن کا اور اخلاص کا اور للہیت کا ہے، یہ یوں کہہ
لیں تو آنکھوں دیکھا
اس کا زیادہ مضبوط حصہ ہے.
ایسے کام ہو جاتے ہیں اور ایسے راستے
آیت ہے نا، وَعِلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ان کی مدد کی جاتی ہے اور ان کو کامیابی عطا کی جاتی ہے.
سبحان اللہ.
جب اللہ کی مدد اور اللہ کی بارگاہ سے کامیابی ملے تو پھر اس کا انداز کچھ اور ہی نظر آتا ہے، مگر ہے یہ کہ بس اللہ قبول کرے.
آمین.
ایک اور چیز میں عرض کروں گا یہاں پر، ایک اور جیسے وہ آیت میں ہوا ہے ان اللہ مع الصابرین، تو صبر کا ایک معنی تو وہ ہوتا ہے نا کہ مشکلات کے اندر آدمی واویلا نہیں کرتا اور رب کی رضا پہ راضی رہتا ہے. صبر کا ایک معنی ڈٹ جانا بھی ہوتا ہے. تو اس کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ڈٹ جانے والوں کے ساتھ. جو استقامت کے ساتھ کام کرتے نا اور اپنے کام پہ ڈٹے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تائید ان کے ساتھ ہوتی ہے.
امیر سنت
یہاں ہمت ہار کے بیٹھ جانا جو ہے نا، اور کچھ عرصے تک اگر کامیابی نہیں دیکھی تو اسے یہ کہہ کے چھوڑ دینا، یار کچھ نہیں ہونا، بھائی چھوڑو یار، یہ نہیں، ڈٹے رہنا، استقامت.
دو باتیں یاد آئیں آپ کے پاس، امیر سنت کی جکی مزاج اور ہار نہ اپنی ڈکشنری سے نکال لو. باپا امیر صاحب کا ایک جملہ ہے، جکی مزاج، یعنی کہ دھنی ہو، کر لینا. جیسے آپ نے ایک عرصے پہلے
وہ ذوق یقین پیدا،
عزم، اولو العزم، وہ اس طرح کی آپ نے باتیں کی تھی، اور پھر ہارنا اپنی ڈکشنری سے نکال دو، یعنی کہ ہارنا نہیں ہے. ناکامی کے اسباب میں اگر ہم پڑھتے ہیں نا، تو ناکامی کے اسباب میں پہلا سبب یہ بھی کہیں آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ وہ ہار جانے کا ڈر اس پر غالب آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کامیابی کے راستے پر چلنا بند کر دیتا ہے.
یہی سب سیرت طیبہ سے بھی یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے, استقامت, ڈٹ جانا, ہمت.
سیرت طیبہ کے اعتبار سے تو اگر آپ کلام کریں, ابھی تو ہمارا چونکہ فی الحال ٹاپک وہ والا چیپٹر نہیں ہے, باب نہیں ہے, تو ورنہ تو استقامت
تین سال شاب ابھی طالب ہوتا
پہلے دن سے لے کے
اللہ اکبر
تو بالکل جنا آخری دن تک استقامت, تو پھر سبحان اللہ وہ تو پورا ایک ٹاپک ہے. بعض لوگوں نے جو سیرت ہے نا وہ اسی موضوع کے اعتبار سے لکھی.
اللہ اللہ,
یعنی کہ سیرت طیبہ لکھنے والوں کے اتنے رنگ ہیں اور اتنی خوبصورت انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ سبحان اللہ. ایک تو واقعات کا انداز ہوتا ہے نا کہ بھئی واقعہ مین ایز اٹ ہیپنڈ, جیسے وہ وقوع پذیر ہوا, ٹھیک ہے ایسا. لیکن بعض نے اس کو کسی خاص رنگ کے اندر رکھ کے بری سیرت کو بیان کیا,
اور ایسے کئی رنگ ہیں.
اب کسی نے ابدیت کا رنگ لیا اور اسی کے اندر پوری سیرت کو چلایا ہے, کسی نے اس کے اندر قیادت کا رنگ لیا ہے, قیادت جماعت اور اس کو لے کے چلے ہیں, اور کوئی اسے استقامت, جہد مسلسل, عزم, ہمت, حوصلہ, عالی حوصلگی کوئی اس انداز میں لے کے چلا, اس نے اس کو اسی انداز کے اندر بیان کیا ہے. تو وہ سیرتیں پڑھیں تو سبحان اللہ مزہ آ جاتا ہے.
کسی اور شخصیت پر اتنے انداز میں اور اتنے ڈیٹیل میں ورک تو نہیں ہوا ہوگا, اتنا پیارا لکھا گیا ہو کہ ایک ایک جز پر, ایک ایک زندگی کے گوشے پر نبی پاک کی مسکراہٹ کو بیان کیا, تو اسی کو بہت
سفید بال کتنے تھے.
اللہ ہو گئے, اتنا ڈیٹیل جس کو بیان کیا گیا ہو.
میرے وصف عیب تنہی سے حیران ہوں میرے شاہ, کیا کہوں.
سبحان اللہ,
لوہ بھی تو قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب, گنبد آبگینہ رنگ, تیرے محیط میں حباب. یعنی ساری کائنات مل کے آپ کی عظمتوں کے سمندر میں ایک بلبلے کی طرح, گنبد آبگینہ رنگ, یہ سارے آسمان تیرے محیط, تیری عظمتوں کے سمندر میں حباب بلبلہ ہے. تو ساری کائنات مل کے جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کے سمندر میں ایک بلبلے کی حیثیت رکھتی ہے. تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا, ہو گئی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے.
سبحان اللہ. بہرحال اب ہم پھر اپنے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں. حضور ظاہری طور پہ پردہ فرمایا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, پھر غسل مبارک دینے کی سعادت کن کو ملی, کیسے ہوا, کفن مبارک کا کیا کیفیت تھی, جنازہ مبارک کے بارے میں کچھ بتائیے.
پیر شریف کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا ہے, اور جب آپ نے وصال فرمایا ہے تو اس سے پہلے تو وہی کہ جبرائیل امین علیہ السلام اور حضرت ملک الموت حاضر ہوئے, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آخری عمل مبارک تھا وہ مسواک تھا, جو آپ نے آخری وقت میں فرمائی تھی, جو جس کی روایت بیان فرمائی, اور جو آخری کلمات تھے وہ تھے اللہم الرفیق الاعلی.
اللہم
یہ آپ کی زبان مبارک کے آخری کلمات تھے. اور اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو سر مبارک ہے وہ ڈھلک گیا, اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سہارا لیا ہوا تھا, تو ان کے وجود کے اوپر ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے.
بی بی عائشہ کی عظمت بھی بیان ہوتی ہے, ایک تو مسواک مبارک میں جو نگرانی شورا نے بیان تھا کہ لعاب بھی مل گیا اور جس میں اقدس کے ساتھ ہی جسم ٹچ ہو گیا.
یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے جو شرف ان کو دیے گئے, جو شرف عطا کیے گئے, اس میں اس کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو شرف عطا فرمایا اس میں ایک ہی مسواک کا چبا کے پیش کرنا, اور دوسرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وصال مبارک ہے وہ میرے سینے پر ہوا.
انتخاب مفتی صاحب کے اجازت ہو تو میں ان کے گھر چلا جاؤں.
جی جی, وہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام. یہ تو یہ ہے, ایک اور مجھے واقعہ یاد آیا, غالباً حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے یہ, کہ آپ فرماتے ہیں اس میں مکتوبات میں آپ نے لکھا ہے کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ثواب کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ختم کا اہتمام کرتا تھا, تو اس میں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اور دیگر بہت سے افراد کا نام لیتا تھا. تو ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ مبارک سے لگا کہ جیسے آپ تھوڑا سا اوائڈ فرما رہے ہیں. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ, میں تو بڑا نذرانہ اور آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. تو فرمایا کہ میں تو عائشہ کے گھر میں ہوتا ہوں, مراد یہ کہ اصال ثواب کرنا ہے تو ساتھ میں ان کا بھی نام لیا کرو.
اللہ
یا اللہ, جو میں نے پڑھا, جو میں نے جو ماں حضر کیا, تو اس کا سوال نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اور بی بی عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں پہنچا. وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میں تو ان کے گھر میں ہوتا ہوں, تو لہذا ان کو بھی بھیجا کرو.
تو آج بھی جو بھی حاضری دے گا حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر ہی حاضری دے گا, یعنی یہ طے ہے کہ حاضری دینے والے کو
جہاں آج روزہ انور ہے یہ وہی گھر ہے, یہ وہی کمرہ ہے,
ایگزیکٹ وہی ہے,
ایگزیکٹ وہی, یہ بھی روایت سے
یہی, یعنی کہ وہ جو حدیثوں مرگ یہی ہے نا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین کے اندر بھی صحابہ کرام نے کہا نا کہ کہاں کرے, تو کسی نے کہا کہ مسجد شریف میں, کسی نے کہا جنت البقیع میں. تو اب اس کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی جو ہے وہ بہترین مقام پر دنیا سے تشریف لے جاتا ہے اور جس جگہ وہ وصال کرے اسی جگہ پر اسے اس کی تدفین کی جاتی ہے. تو آپ کے اسی فرمان کے بعد پھر یہ جو ہے نا سب فائنل ہو گیا تھا کہ یہیں پر آپ کی,
یہاں سے لیں گے اب دوبارہ وہیں سے ملا دیں مفتی صاحب کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے
اجازت
کس مقام کا انتخاب فرما دی, فرمایا کہ میں یہاں
سال مبارک کہیں اور ہوا ہوتا
تدفین بھی
تو پھر تدفین بھی وہی ہونی تھی, لیکن وہ جو بہترین جگہ اور جو احب البقاء اور پسندیدہ ترین جگہ تھی, نبی کے پاک علیہ السلام خود وہاں تشریف لے آئے اجازت لے کے اور وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے, تو اسی جگہ آپ کا جسم اطہر آج
بھی قیامت تک جتنے بھی بارگاہ رسالت میں حاضری دینی ہے نا حاجی عبدالحبیب, اس نے حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر حاضر ہونا ہے اور دونوں صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بھی حاضری دینی پڑے گی, بارگاہ رسالت میں
مرتبہ ہے ان کا سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اچھا حضور پھر
تو اب وصال مبارک جب ہو گیا تو اس کے بعد اہل بیت کہتے ہیں کہ ہم نے ایک آواز سنی السلام علیکم اہل البیت, تو اس طرح کے الفاظ, تو اس پہ جو ہے وہ اہل بیت میں اسی ہی کسی کا فرمان ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ یہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز ہے, یہ انہوں نے بات کی ہے. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ پیر شریف کو وصال مبارک ہوا ہے, تو اب اس کے بعد پہلے تو یہ ہوا کہ جو صحابہ کرام کی کیفیت تھی وہ ایسی تھی کہ جسے کہا جائے کہ ناقابل بیان, کیونکہ ان کو اگرچہ آثار تو نظر آ رہے تھے لیکن آثار نظر آنا ایک اور چیز ہوتا ہے اور کسی شے کا ہو جانا
اللہ اکبر
ایک اور چیز ہوتا ہے, کیونکہ آثار کے اعتبار سے تو چلے کافی عرصے تک ہو سکتا ہے طبیعت مبارک اس طرح رہتی تو زیارت حاضری تشریف آوری آپ کی باتیں سننا یہ سب چلتا رہتا, لیکن وہ ہو گیا وصال مبارک ہو گیا. تو اب جو صحابہ کرام کی کیفیت تھی وہ بڑی جو ہے نا وہ یوں کہہ لے کہ ایک تکلیف اور ایک درد ایک غم کے اندر تھی, اور جو صحابہ کرام کے احوال لکھے ہیں
اللہ
وہ بس کمال ہے وہ. اس پہ صحابہ کرام نے خود بعد نے بیان فرمایا کہ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ استوانہ حنانہ, حنانہ ستون جو تھا وہ آپ کی جدائی کے اندر دھاڑے مار کے رویا, حالانکہ آپ سے جدائی تھوڑی دیر کے لیے تھی اور آپ تھے تو اس کے پاس ہی, تو ہم سے تو آپ تشریف لے گئے, ہم تو آپ کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے مستقبل, تو ہم پہ کتنا رونا بنتا ہے اور ہمیں کیسا اظہار غم کرنا بنتا ہے کہ استوانہ حنانہ کا معاملہ تو یہ تھا نا کہ بخاری شریف کی جو روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ایک ستون تھا کہ جس کے ساتھ آپ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے, تو کسی صحابیہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا جو ہے نا یہ لکڑی کا کام کرتا ہے وہ ممبر بنا کے دے گا, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے, تو وہ ممبر آ گیا, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ جلوہ گر ہوئے تو اب مسجد میں تشریف لائے اور وہ جو ستون تھا اس کے پاس سے گزر کے
صرف ٹیک لگانا چھوڑا تھا,
صرف اس سے ٹیک لگتی تھی اور وہ بھی خطبے کے دوران, اور خطبہ نبی پاک علیہ السلام کا چند منٹس کا ہوا کرتا تھا عمومی طور پہ, تو نبی پاک علیہ السلام ممبر پہ تشریف لے گئے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یک دم ہمیں رونے کی آواز آنا شروع ہوئی اور وہ رونے کی آواز اتنی دردناک کہ جیسے کسی اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے اور وہ بچے کی جدائی کے اوپر چیختی ہے اور ایسا روتی ہے تو ہمارے دل ہل گئے, تو ہم پریشان کہ آواز آ کہاں سے رہی ہے کیونکہ چیز کوئی ایسی نہیں تھی کہ جس سے وہ آواز سمجھ آئے. تو اتنے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور وہ جو ستون تھا اسے آپ نے اپنے بدن اطہر کے ساتھ لگا لیا, اسے چمٹا لیا تو وہ آہستہ آہستہ سسکیاں بھرتا 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 چپ ہو گیا. تو نبی صحابہ کرام نے فرمایا پھر ہمیں پتا چلا یہ ہوا کیا ہے, یہ تو ستون ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی اور فراق کے اندر یوں دھاڑے مار کے رو رہا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس سے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو تمہیں دوبارہ تر و تازہ کر دیا جائے، تمہارے اوپر ہریالی آ جائے، سبزہ آ جائے، پھل لگ جائیں اور لوگ تمہارا پھل کھائیں، اور اگر چاہو تو میں تمہیں جنت میں لگا دیتا ہوں.
کیا اختیار تھا؟
تو ستون نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جنت میں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کے لیے وہی فرمایا. تو وہ ستون جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر اطہر کے قریب ہی زمین کے اندر جو ہے وہ
لکھا ہوا بھی
وہاں پر وہ دفن کر دیا گیا. تو اس کو اب وہ اس کو ویسے تو استوانا کہتے ہیں نا، استوانا، استوانا کا مطلب پلر، حنانا کا مطلب ہے وہ جو رونے والا ہے، وہ جو غم زدہ آواز کے اندر اور بلک بلک کے رونے والا ہے، حنانا یہ ہے. تو چونکہ وہ رویا تھا لہذا اس کا نام استوانا حنانا ہو گیا. تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ایک لکڑی کا ستون نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جدائی پر ایسے رویا تو ہمارا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کے اندر ہم آنسو بہائیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد جو صحابہ کرام کی کیفیت تھی وہ اسی طرح کی تھی. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اپنے ہوش ہی گما بیٹھے تھے، یعنی ان کو نہ کچھ سنائی دے رہا تھا نہ ان کو سمجھ آ رہا تھا، وہ اپنے غم کی کیفیت کے اندر بس، جسے کہتے ہیں نا کہ آدمی وہ بالکل اس کے حواس ختم ہو جائے، اس کو سمجھ نہ آئے. حتیٰ کہ بعد نے ان کو سلام کیا، بلکہ اس وقت نہیں، اس کے بعد کئی دنوں تک یہ کیفیت رہی کہ بعض صحابہ کرام ان کے پاس سے گزرے، سلام کیا تو انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. تو صحابہ کرام نے ان سے شکوا کیا کہ جی آپ نے یہ کیا کیا، ہم آپ کو سلام کرتے آپ جواب ہی نہیں دیتے. فرمایا میں نے تو سنا ہی نہیں. تو وہ اپنے اس غم کی کیفیت میں تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان کے سامنے کسی نے کہا تو انہوں نے تلوار نکال لی اور فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال نہیں ہوا جب تک آپ بلکہ صرف اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو آپ نے واپس آنا ہے. جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے مناجات کے لیے گئے تھے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح اللہ تعالیٰ کے پاس گئے ہیں، اور آپ تب تک دنیا سے تشریف نہیں لے جائیں گے جب تک سارے کے سارے منافقین کا خاتمہ نہیں کر دیں گے. تو وہ اس کیفیت میں تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ کسی اور جگہ تھے، مدینہ منورہ کے قریب ہی ایک جگہ تھی، تو وہاں اور آپ گئے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کے تھے. تو جب آپ کو وہاں اطلاع ملی تو آپ فوراً آئے، اور آ کے سب سے پہلے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں پر آپ کے جسم اطہر کے پاس حاضر ہوئے، آپ کے پیشانی مبارک کو بوسا دیا اور عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، میری جان آپ پہ قربان ہو، اللہ تعالیٰ آپ پہ دو موتیں جمانی کرے گا، یہ ایک آ گئی اب دوسری موت آپ پہ نہیں آئے گی، اور وہ جو انبیاء کو تو اجل آنی ہے لیکن اتنی کہ فقط آنی ہے، ایک آن کے لیے ہے. تو لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انہیں اپنے ساتھ اتنا قرب بخشا تھا، اور جو انہیں سفر و حضر میں اور ہر جگہ اپنے ساتھ رکھا تھا، اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا تھا کہ امت کو سنبھالنا کس نے. اس لیے علماء کرام نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کام کیا جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے لیا کرتا تھا. کہ اللہ کے نبی امت کو سنبھالا کرتے تھے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے نیچے ہیں، سید صدیقین ہیں، صدیقین کے سردار ہیں، آپ نے امت کو اس وقت سنبھالا اور آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا کہ لوگوں، جو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ آپ تو دنیا سے چلے گئے، جو خدا کی عبادت کرتا تھا تو جان لے خدا ہمیشہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آنی. پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، انک میتون و انہم میتون. پھر دوسری آیت مبارکہ پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. کہ محمد تو اللہ کے رسول ہیں، اگر یہ دنیا سے، ان سے پہلے بہت سے رسول دنیا سے جا چکے، اگر یہ انتقال کر جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس پلٹ جاؤ گے؟ تو جب آپ نے یہ آیت پڑھی تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں لگا کہ پہلی مرتبہ زندگی میں آیت سن رہے ہیں ہم. یہ
کس موقع پہ، کون سی آیت؟
آیت تو انہوں نے سنی تھی، یہ تو غزوہ احد کے موقع پہ نازل ہوئی تھی، جب اس وقت صحابہ کرام میں بھگدڑ مچی تھی اور بڑی ایک تکلیف دہ صورت تھی، تو اس وقت نازل ہوئی تھی. لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس سے ہٹ کر تو تصور میں نہیں آتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائیں گے. تو فرماتے ہیں کہ ہمیں لگا کہ جیسے آج اتری ہے، اور آج ہم پہلی مرتبہ سن رہے ہیں. تو یوں پھر صحابہ کرام کی جو اس وقت کی کیفیت تھی اس کو سنبھالا دیا گیا, اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلے تو تدفین کے حوالے سے معاملہ ہوا کہ کہاں تدفین کی جائے, تو اس پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو روایت بیان فرمائی کہ جہاں نبی کا وصال ہوتا ہے وہاں ان کی تدفین ہوتی ہے, تو اس سے یہ مسئلہ حل ہو گیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ اب غسل وغیرہ کون دے, تو اس میں تو پھر یہ تھا کہ اہل خانہ, اس میں پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فضل بن عباس, حضرت قسم بن عباس, اور اس کے علاوہ حضرت شکران, یہ آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے, حضرت اسامہ بن زید, تو یہ تھے, اور ایک اور صحابی ہیں ان کا بھی نام ہے وہاں پر. تو اس میں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن اطہر پہ پانی ڈالنا تھا وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ, وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے مجھے غسل جو ہے وہ حضرت علی دیں گے, اور جو بدن اطہر کو پلٹنا تھا وہ حضرت فضل بن عباس, حضرت قسم بن عباس کا تھا, اور یہ حضرت شکران جو ہے وہ پانی ڈال رہے تھے, اور حضرت اسامہ بن زید پانی بھی ڈال رہے تھے, اور آپ نے چادر بھی تانی ہوئی تھی. اچھا, اب غسل کے اندر یہ ہوا کہ کیونکہ غسل میت کے وقت جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ اتار کے دوسری چادر پہنائی جاتی ہے, تو اب یہ ہوا کہ اب کیا کریں, کیونکہ ایسا تو ان کا تھا ہی نہیں نا کہ اب حکم شرعی کیا ہے اور اب کریں کیا. تو اس پر جو ہے یہ ہوا کہ یہ سارے ابھی اسی سوچ میں تھے, تو ان پہ غنودگی طاری ہو گئی, غنودگی طاری ہوئی, اور اس کے اندر ان کو آواز آئی کہ کپڑوں سمیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا جائے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو آپ نے کپڑے مبارک پہنے ہوئے تھے انہی کے اندر پھر آپ کو غسل دیا گیا, اور اس میں بھی ایک روایت مجھے یاد آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو چشمان مبارک تھی ان پر جو پانی کے قطرے تھے وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوس لیے تھے, تو اس سے جو خدا کی طرف سے پھر علوم اور عرفان اور جو کچھ آپ کو عطا کیا گیا وہ خدا جانتا ہے, تو جو معاملہ تھا. تو اس کے بعد پھر تین کپڑوں کے اندر جو ہے وہ آپ کو کفن مبارک دیا گیا, جس میں امامہ نہیں تھا اور جس میں قمیص نہیں تھی, یعنی کہ جو دوسرے ان سلے کپڑے ہوتے وہ تھے اس کے اندر. تو یہ پھر کفن مبارک کا معاملہ تھا. تو یہ جو یہ ہے کیونکہ وصال مبارک جو ہے نا پیر کی تقریباً رات میں جا کے ہوا, اور نیکسٹ ڈے جو ہے نا یہ سارے معاملات جو ہے نا وہ کلام کرتے اور طے کرتے اور پھر لحد وغیرہ بنانے اس میں گزرے. تو یوں منگل کی لیٹ نائٹ جو ہے وہ تدفین ہوئی کہ جس میں بدھ کا دن شامل ہو چکا تھا, ٹھیک ہے. تو اس لیے پھر وہ بعد نے کہا کہ منگل کے دن تدفین ہوئی, بعد نے کہا کہ بدھ والے دن تدفین ہوئی. تو وہ اصل میں یوں تھا کہ جو معاملات تھے تکفین, تجہیز, تدفین کے, وہ منگل کے تھے, لیکن وہ پھر چلتے چلتے مڈ نائٹ جو ہے نا وہ رات تک پہنچ گئے, تو وہ بدھ بھی اس میں شامل ہو گیا. اور اس میں پھر جو جنازہ تھا, تو جنازے میں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میرے غسل اور کفن کے بعد حجرہ خالی چھوڑ دینا, پہلے اللہ کے فرشتے حاضری دیں گے, وہ جنازہ پڑھیں گے, اس کے بعد پھر باقی افراد. تو پھر پہلے جو ہمارے علماء نے بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر کو وہاں رکھ کے تو حجرہ مبارک خالی کر دیا گیا, اس میں فرشتے حاضر ہوئے, فرشتوں کے پھر کچھ دیر کے بعد پھر دروازہ مبارک کھولا گیا, پھر اس کے بعد جو اہل بیت کے مرد حضرات تھے پھر انہوں نے, یعنی جن میں حضرت علی اور یہ حضرات شامل ہیں, انہوں نے جنازہ ادا کیا, اور اس کے بعد پھر جو اہل بیت ہی کی ازواج تھی انہوں نے ادا کیا, اس کے بعد پھر دیگر صحابہ کرام نے جنازہ ادا کرنا شروع کیا. تو اس میں پھر صدیق اکبر, عمر فاروق,
باقی کوئی جماعت نہیں ہوئی.
پھر یہ اس میں برس کرتے اس میں کیا صورت تھی. تو یہ تقریباً جو ہے نا یہ کوئی, یعنی کہ جو تدفین اتنی تاخیر سے ہوئی نا اس کے پیچھے ایک وجہ یہ تھی,
ایک کمرے میں سبا
کہ جو جنازہ تھا وہ اندر ادا کیا جا رہا تھا, اور اندر جو گنجائش تھی وہ تو 10-12 افراد کی تھی, اور صحابہ کرام پورے کے پورے مدینے والے. اچھا, پھر تمام مردوں نے ادا کی, اس کے بعد عورتوں نے ادا کی, اس کے بعد بچوں نے ادا کی. تو تمام کے تمام افراد نے وہ جنازہ ادا کیا تھا. تو اس میں جو تقریباً 15-16 گھنٹے اس میں لگے, تو وہ پھر یوں لیٹ جو ہے نا وہ معاملہ ہوا. تو اب اس میں یہ ہے کہ جماعت ہوئی یا کیا ہوا, تو اس کے حوالے سے علماء کرام کے دو طرح کے اقوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جنازہ مبارک نماز کی صورت میں ادا نہیں کیا گیا بلکہ دس دس کا گروہ جاتا تھا اور وہ جا کے درود و سلام عرض کرتا تھا اور درود و سلام عرض کر کے باہر آ جاتا تھا اور سب نے یہی کیا. تو ایک تو یہ ہے, دوسرا یہ ہے کہ دس دس کے افراد گئے اور انہوں نے جا کے جنازہ ہی پڑھا اور جنازہ پڑھ کے وہ نکلتے رہے. تو یہ دونوں طرح کی روایتیں ہیں, علماء نے دونوں طرح کے اقوال کے اوپر کافی تفصیلی کلام کیا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے کئی علماء نے زیادہ ترجیح اسی کو دی ہے کہ جنازہ مبارک جو ہے وہ, یعنی کہ باقاعدہ جنازہ ہی جیسے ادا کیا جاتا اسی طرح ہوا. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے دونوں ہی اقوال نقل فرمائے, درود پاک والا بھی اور جنازے والا بھی. تو یہ پھر جنازے کا معاملہ تھا. اس کے بعد پھر جو تدفین ہوئی ہے تو تدفین کے اندر بھی یہ تھا کہ اس میں بھی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فضل بن عباس, حضرت قسم بن عباس اور ایک صحابی اور تھے,
سکران بھی تھے, حضرت سکران تھے,
شکران
حضرت
غلام تھے.
تو یہ چار حضرات تھے کہ جنہوں نے پھر قبر مبارک لحد مبارک میں اتارا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قبر مبارک ہے مرقد اطہر ہے, یہ لحد ہے. یعنی قبر دو طرح ہوتی ہے, ایک شق ہوتا ہے اور ایک لحد ہوتی ہے. شق ہوتا ہے جو سیدھا گڑا ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں عام یا کراچی میں یا پاکستان وغیرہ میں ہوتا ہے. لحد وہ ہوتی ہے کہ یوں قبر پہلے یوں بنائی جاتی ہے, پھر اس کے سائڈ کے اندر جو ہے وہ مزید جو نا وہ جانب قبلہ جو ہے وہ مزید قبر بنائی جاتی ہے اور میت کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے اور یہ والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو بھر دیا جاتا ہے. تو یہ لحد ہوتی.
حضرت عباس بھی تھے لحد میں اتارتے.
جی جی,
عباس اور قسم بن عباس اور فضل بن عباس.
جی جی, یہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو تھی وہ لحد مبارک تھی کہ جو قبر مبارک بنانے کے لیے آئے تھے تو اس میں جو لحد بنانے والے وہ پہلے پہنچ گئے تھے تو پھر انہی کو شرف ملا اور انہوں نے لحد بنائی. تو یہ پھر تدفین تھی. اس کے بعد پھر جو قبر اطہر پہ جو پانی چھڑکا تھا وہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھڑکا تھا. تو یہ پھر سارا جو ہے وہ تدفین کا.
کس دن, تاریخ کیا تھی, اس پہ بھی بڑا کلام ہوتا ہے کہ وہ تاریخ کون سی تھی.
تاریخ کے اعتبار سے روایتیں مختلف ہیں. تو معروف تو جیسے یہی ہے کہ 12 ربیع الاول ہی کو وصال مبارک ہوا, لیکن میں نے کئی علماء کے رسائل پڑھے ہیں جس میں انہوں نے اس کا باقاعدہ رد کیا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ ٹھیک ہے ربیع الاول شریف تھی, یہ بھی ٹھیک ہے کہ پیر شریف تھا, لیکن 12 ربیع الاول تھی یا نہیں تو یہ ثابت نہیں ہوتا بلکہ اس سے آگے پیچھے کا دن بنتا ہے. تو اس پر علماء کرام نے رسالے لکھے. ابھی چند دن پہلے بھی کہیں بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بھی مجھے کسی رسالے کا حوالہ دیا کہ یہ اس حوالے سے تاریخ میں اختلاف ہے.
اگر 12 ربیع الاول بھی ہو یا ربیع الاول کا مہینہ بھی ہو تو ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جناب ربیع الاول کا مہینہ تو نبی پاک کے دنیا سے پردہ فرمانے کا مہینہ ہے اور اسی مہینے میں آپ جناب میلاد مناتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں, تو یہ کیوں؟
دیکھیں یوں ہے کہ جو خوشی منانا ہے اس کی تو کوئی لمٹ نہیں ہوتی. خوشی تو صدیوں منائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, کہ اے موسیٰ ان کو اللہ کے دنوں کی یاد کراؤ. اللہ کے دن کون سے ہیں؟ جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے کوئی انعام فرمایا. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 10 محرم کا روزہ رکھا تو اس میں یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور بنی اسرائیل کو نجات دی تھی فرعون سے. تو اس کی خوشی کے اندر, اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کب تھے اور ان کے اس وقت کی خوشی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منائی, تو دو اس میں یعنی کہ 2000 سال کا تقریباً فاصلہ بنتا ہے اور اس کے بعد بھی خوشی منائی گئی. تو خوشی منانا جو ہے نا اس کی کوئی حد نہیں ہوتی. خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیر شریف کو روزہ رکھتے تھے اور وجہ اس کی یہ بیان فرمائی کہ اس دن میں پیدا ہوا. تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ کے بعد, یہ کوئی 50 سال بعد کی بات ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کی خوشی منا رہے ہیں. تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی, ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء, اے اللہ ہم پر آسمان سے دسترخوان کھانے سے بھرا ہوا اتار, تکون لنا عیدا لاولنا واخرنا, کہ وہ دسترخوان اترنے کا دن جو ہے وہ ہمارے اول و آخر جو موجودہ ہیں ان کے لیے بھی عید بن جائے اور جو بعد میں آئیں گے ان کے لیے بھی عید بن جائے. تو لہٰذا وہ تو بعد میں ہے, سلسلہ چلتا رہا. تو خوشی منانے کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو قرآن و حدیث میں واضح طور پہ ہے کہ اس میں حد نہیں, لیکن جو غم منانا ہے اور جو سوگ کرنا ہے تو اس کے بارے میں حدیث مبارک کے اندر واضح طور پہ حد موجود ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا حرام ہے.
ٹھیک,
صرف بیوی کے لیے اپنے شوہر پر، اپنے شوہر کی موت پر جو سوگ کرنا ہے اس کی لمٹ ہے کہ وہ اس کی عدت کے پورے ہونے تک وہ حالت سوگ میں ہوتی ہے۔ تو لہذا یہ معاملہ ہے جو سوگ کا ہے، تو عام حالات کے اعتبار سے 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا جو ہے وہ حلال نہیں۔ تو لہذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کہ جو ولادت مبارکہ ربیع الاول شریف کی ہے، تو اس کی تو خوشی منائیں گے اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔
اللہ اکبر۔
تو لہذا حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، وہ تو چلتی رہے گی۔ باقی سوک کا معاملہ ہے تو وہ نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا 3 دن سے زیادہ حرام ہے، تو پھر سرکار کے حکم پہ عمل کریں گے، سوگ نہیں منائیں گے۔
ماشاءاللہ، شریعت کے تقاضوں کے مطابق۔ یہ کنفیوژن بھی امیدیں کلیئر ہو گئی ہوگی۔ ایک کال لیتے ہیں ناظرین سے، پھر میں چاہوں گا راشد بھائی بھی کچھ گفتگو برکت کے لیے بھی کر لیں۔ استاد صاحب موجود ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے سلسلے کی رونق رہے، اور میں ہاں اور آج تھوڑی سی طبیعت بھی ناساز ہے، دعا بھی کریں اللہ ان کو شفا کاملہ دے۔ ایک کال لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ راشد بھائی سے بھی کچھ مدری پھول لیتے ہیں۔
عالم تیرا پروانہ، اس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات ظاہری کے آخری ایام، اس سلسلے گل ہونی پئی۔ عبدالحبیب بھائی، میں پہاڑی زبان وچ الحمدللہ کوشش ہونی حاضری دیا، ریگولر بڑی کوشش ہونی، کئی شاید پروگرام مس بھی ہوئے۔ آج دل کی ایک دچکا لگا وا کہ عالم تیرا پروانہ نا آخری ایپیسوڈ چلنی پی ہے، تو انشاءاللہ کوئی اچھا تو سا مزید پروگرام ان سو اللہ کرسی۔ عرض کرنا سی مفتی صاحب، اگر رہنمائی فرمائی چھوڑن، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری دنیا سے جس اللہ پردہ فرمانے لگے، اللہم ربی حبلی امتی، کہ یہ الفاظ سے یا قبر وچ جس اللہ رکھن نگے تو اس اللہ یہ الفاظ سے، تو آئین امتی کی ان الفاظ نہ کس صورت وچ حق ادا کرنا چاہینا۔ اللہ تو سانی ساری شورائی مفتیان کرام کی اور دعوت اسلامی نے ہر مبلغ اور ہر مبلغائی کامیابیاں عطا فرمائے، اور بروز محشر سارے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شفاعت کبری سی بہرہ مند فرمائے۔ مدنی چینل وچ اچھے اچھے پروگرام مزید آنے آسے انتظار رہسی انشاءاللہ۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ یہ سلسلے کی اور خوبصورتی تھی کہ الگ الگ زبانوں میں کالرز بھی کال کرتے ہیں۔ سب کال تو سمجھ گئے ہوں گے، پہاڑی زبان تھی، لیکن کہ نبی پاک کے وہ جو الفاظ مشہور ہیں وہ قبر انور میں رکھنے کے وقت تھے یا آخری جو وقت تھا اس وقت؟
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو الفاظ مبارکہ ہیں یہ مختلف مواقع کے،
ٹھیک ہے،
پیدائش مبارک کے وقت بھی، ولادت طیبہ کے بعد کے بھی یہ الفاظ ہیں، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا، الصلاۃ والسلام۔ اسی طرح شب معراج بھی یہ الفاظ مبارکہ ثابت ہیں، اور وصال مبارک سے پہلے کے بھی ہیں، اور قبر انور میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ الفاظ مبارک روایات میں ہیں۔ اعلی حضرت علی رحمہ کا شعر ہے نا کہ جنہیں مرقد میں حشر امتی کہہ کر پکارو گے، تو یہ جو ہے یہ اسی روایت ہی کی طرف اشارہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج بھی اپنی قبر انور میں یہ الفاظ امتی کے ارشاد فرما رہے ہیں۔ بلکہ یہ جو تدفین کی روایات ہیں اس میں بھی غالباً حضرت شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ آخری ہستی تھے کہ جو قبر انور سے باہر آئے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، تو ان کا، اور یا پھر حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہونٹ ہل رہے تھے تو کان لگا کے سنا تو امتی امتی کے الفاظ، جو قبر انور کے الفاظ مبارک
میں۔ ایک شعر سنا دے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا،
جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔
ہمارے آقا نے کس کس موقع پر ہمیں یاد فرمایا، آج ہم سب کو یہ بھی سوال تھا نگران شورا سے، اس سوال کا اگلا جز تھا کہ ہم اس پکار اور اس یاد کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں۔
آج مفتی صاحب سے بات کر رہے، مجھے تو آپ فرماتے رہے میں بیٹھا ستا رہا ہوں۔
ایک اور مجھے روایت یاد ہے، اعلی حضرت علی رحمہ نے ہی نقل فرمائی ہے کہ یہ جو کان بجتے ہیں نا،
جی
اس وقت علماء نے لکھا ہے درود پاک پڑھنا مستحب ہے،
بڑی
یہ کان بجنے کی جو آواز ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اسی آواز مبارک کی گونج ہوتی ہے
جو قبر انور میں امتی،
جو قبر انور میں امتی امتی پکارتے ہیں۔ تو لہذا جب یہ کان کے اندر گڑگڑاہٹ سی ہو تو اس وقت
بندہ کبھی کہتے کوئی آواز آئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو کان
پاک پڑھا۔ آپ نے دیکھا آج ایک تحریر میں نے آپ کو اس میں
وہ میں نے دیکھا اس کا ایک جملہ تو ہلا گیا ہے سب
لکھ کر بھیجیے مفتی. یہ میں جو پڑھ رہا اسی باب میں پڑھ رہا تھا
یہ جملہ تو ہلا گیا.
مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے میرا میرا المناجی جلد 8 پیج نمبر 266 پر حدیث اشارہ میں لکھا ہے کہ دلی محبت کے انداز نرالے ہوتے ہیں. جس امتی کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب بھی یاد فرماتے ہیں وہ امتی کہیں ہو تڑپنے لگتا ہے.
اے اے آقا یاد فرمائے تو
یہ یہ بات جب میں نے پڑھی نا مفتی صاحب مجھے علامہ ارشد القادری صاحب یاد آ گئے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
ہم چند دفعہ میں نے واقعہ بیان بھی کیا ہوا ہے ہم کہیں تھے تو وہ شعر پڑھا جا رہا تھا صلی اللہ تعالی وسلم. ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا, تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. زاہد بھائی نعت خان تھے ہمارے ساتھ. تو شاید مجموعی طور پر دیکھ اگر مجموعی طور پر کیلکولیٹ کیا جائے تو اس ایک شعر کو 3 سے 4 نشستوں میں کوئی آدھا پونا گھنٹہ پڑھا گیا ہوگا اور حضرت روتے تھے
سنتے جاتے تھے
سنتے جاتے تھے. یعنی سمجھے کہ عشاء سے پہلے عشاء کے بعد آنے کے بعد پھر مختلف اوقات میں یہ وہ ایک ہی شعر بار بار. تو پھر جب ہم گاڑی میں جا رہے تھے تو حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ شعر میں نے بہت دفعہ پڑھا ہے لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کسی امتی پر خاص توجہ فرماتے تو اس پر رقت تاری ہو جاتی. وہ رقت تاری ہونے پر جو ہے نا وہ ہم گاڑی میں سن رہے تھے ان کی باتیں
اور رقت تاری ہو گئی.
وہ ہو رہا تھا کہ نبی پاک. پھر یہ جب میں نے مفتی صاحب کی عبارت پڑھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی پر جب جب بھی یاد فرماتے تو وہ جہاں بھی وہ تڑپنے لگتا ہے.
اللہ
تو یار
یہ شعر سلام کے اوپر تو مطلقاً ہی حدیث مبارک ہے مسلم شریف کی, ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی فارد علیہ السلام. فرمایا کہ میرا کوئی امتی ایسا نہیں ہے کہ جو مجھ پر سلام پیش کرے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو میری طرف متوجہ کر دیتا ہے تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. تو اس کی تفسیر میں اس کی شرح کے اندر علماء نے فرمایا ہے کہ درود و سلام تو ہر وقت ہی جاری ہوتا ہے. تو یہ جو رد روح ہے کہ الفاظ تو ظاہری یہ ہیں کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری روح میری طرف لوٹا دیتا ہے تو سلام تو 24 گھنٹے جاری
ہر لمحے جاری ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی روح مبارک ہر وقت بدن اطہر میں موجود ہے. وہ توجہ جو ہے وہ منعطف ہوتی ہے, توجہ جو ہے نا اس طرف جاتی ہے. حتی ارد علیہ السلام تو جو بھی سلام پڑھتا ہے تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس کی طرف توجہ فرمایا
کیا تھا. بارگاہ رسالت جب مدینہ منورہ میں حاضر ہوتے ہیں روزہ انور پر تو یوں تو ایک جو ایک ہے لیکن ایک دربار ہے, اس دربار میں عالی شان انداز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمائے اور اپنے دربار میں آنے والے تمام غلاموں کو ملاحظہ فرما رہے ہو, ایک ایک کی عرضی حاضر ہو رہی ہے اور عرضی لے لے کر قبولیت کی طرف ساری جا رہی ہے. ایک سب تصور کھینچا تھا ایک دفعہ باپ رے باپ. یعنی وہ اس تصور کے بعد مسجد نبوی شریف میں حاضر ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرنے کا اس تصور کے بعد لطف ہی کچھ اور ہو جاتا.
آج آپ پہ تحریر بھیجی اس میں ایک اور جملہ بھی بہت ہی کمال گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب کچھ دے گئے مگر جو ہے اپنا دیدار ساتھ.
یہ مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ دے گئے مگر اپنا دیدار ساتھ لے گئے.
کون سا دیدار؟
جسے دیکھ کر صحابی بنا کر اپنا دیدار ساتھ لے گئے باقی سب کچھ.
اور یہ میں نے اہل مدینہ ایک بزرگ تھے ان کا ایک جملہ تھا میں نہیں بھولتا. وہ کہتے ہیں مدینے کے فضائل پر بات ہو رہی تھی, کہتے ہیں تمہیں پتا ہے کدھر آئے ہو, 1400-1450 سال پہلے آ جاتے رہے تو صحابی بن جاتے. سوچو یہ دربار کون سا, اس دربار کی اہمیت.
میں یہ پڑھ رہا تھا نا سارے یہ جو تھا آج کا جو پروگرام تھا تو مفتی صاحب ہم جیسے لوگ یہ یہاں اسپیچ لے سے ادب اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو یہ جو قرآن حدیث اور اس طرح کے
شروعات
تو وہی کلام کرے اور باقی مطلب کے بس سر جھکا کر سنے اور اپنے اندر ایک عشق رسول کو جتنا بڑھا سکتا ہے بڑھائے اور آقا کی عظمتوں کو مزید اپنے دل میں بڑھائے کہ فرشتے. مطلب یہ بھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی سے موت کے فرشتے نے اجازت لی ہے. نبی پاک کی یہاں خصوصیت تھی کہ لیکن گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی.
جبریل امین پہلے آ کے
آقا کی شان یہ تھی کہ موت کے فرشتے گھر کے باہر تھے انہوں نے گھر کے اندر آنے کے لیے بھی ان کو اجازت لینی پڑی. یہ نبی پاک یا خصوصی
امین بھی اجازت لے کر آتے تھے حضرت عائشہ. یہ بھی
جی جی
ایسا ہے نا.
جی جی
ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. دو چار اشعار سنتے ہیں انشاءاللہ راشد بھائی سے مدنی پھول لیں گے اور پھر سلسلے کو. میرا ایک سوال مفتی صاحب سے بڑا ریلیونٹ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری پردہ تو فرمایا, حیات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ, ہمارا ایمان اور ہمارا بلیو کیا ہونا چاہیے, اور قرآن و حدیث اس بارے میں کیا کہتی ہے, بڑا اہم یوں سمجھے کہ سلسلے کا جو اختتام ہے یہ عقیدے کا ایک بہت اہم باب ہے جس کو ہم انشاءاللہ مفتی صاحب سے سیکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین. جی
ایک دل ہمارا کیا ہے اس کا کتنا
پروگرام کے لیے مفتی صاحب میں نے امیل سنت کا 1423 سنہ ہجری میں کیا گیا بیان سنا ہے.
20 سال تقریباً پرانا.
زیادہ
وفات ظاہری
کس 22 یہ سب وہ بیان میں نے بھی سنا ہوا. میں نے سنا ہوا ٹیپ میں وہ زمانے میں ٹیپ میں
ہوا. مجھے یاد تھا فیضان مدینہ میں آئے تھے. ہفتہ اور اجتماع کا بیان ہے اور اس وقت
پورا نہیں ہوا تھا یہ سب. پورا ہوا تھا وہ بیان.
ہو گیا تھا یعنی یہ اس وقت تو اصل میں اس وقت مجھے وہ منظر یاد ہے نا. امیل سنت پر بھی وقتاً فوقتاً ایک رکت تاری ہوتی تھی پھر آپ کے بیان فرماتے تھے. اور مجھے اس وقت قوم جو عشق رسول میں رو رہی تھی نا مجھے وہ تو ہم اللہ کے
مدنی چل تو تھا نہیں
لیکن وہ مجھے بیان وہ پورا وہ
آپ نے نکلوایا کہاں سے 22 سال
یہ میں نے اسلام بھائی سے رابطہ کیا. میں نے کہا یار مجھے یہ
کیسٹ تو ہے اس کی
مجھے یہ
نہیں ہے نا آج کل
بیان آج ہے تو مجھے بس یہ دیکھنا تھا کہ ایک عاشق رسول اس بیان میں کن لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں.
بہت سینسیٹیوٹی ہے
نہیں بہت سینسیٹیوٹی ہے نا ایک عشق رسول والا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس وصال والا جو واقعہ تھا. اس کے علاوہ اور روایتیں بیان بھی تو میں حاجی عبدالحبیب میں سن رہا تھا. میں نے سنت کے وہ جو انتخاب تھے نا لفظوں کے
22 سال پرانی
وہ لفظوں کا انتخاب تھے وہ ایک عشق رہنمائی کرتا ہے کہ یہاں پر کیا لفظ لینا ہے.
گائیڈ لائن لی
اس کے بعد پھر بیان سننے کے بعد میں یہ کیا تھا میرا ذہن کہ یہ
اللہ
آپ کو اللہ زیادہ کہہ دے کہ آپ نے مفتی صاحب کو آج
ماشاءاللہ آج مفتی صاحب سے ہماری دوپہر کو مشاورت. میں اب آپ کو ہماری کیفیت بتاتا ہوں. ہماری اس مجلس نے دو یا تین بار یہ سلسلہ کرنے کی کوشش کی اور ہم سارے خاموش ہو جاتے تھے کہ نہیں یار اس موضوع پہ ہم نہیں بول سکیں گے, ہم یہ ٹاپک کو لیں نہ لیں, کریں نہ کریں. پھر یہی طے ہوا کہ کسی طرح مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض کریں, نگرانی شورا سے عرض کریں. اور چونکہ یہ اس میں بہت ساری باتیں سیکھنی بھی ہیں, کوشچنز بھی ہیں, اور دیکھیں کتنی باتیں آج ہم نے سنی قرآن و حدیث, سبحان اللہ. اللہ پاک ہمارے مفتی صاحب کے علم و عمل میں اور برکت عطا فرمائے. راشد بھائی کچھ آپ بھی آج کے موضوع سے متعلق, اور آج ہمارے سلسلے کا آخری سلسلہ بھی ہے, تو آپ کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں.
اگر مفتی صاحب اجازت دے تو حیات انبیاء کے حوالے سے عرض کر دوں.
جی جی ہاں بالکل.
نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں, اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر ذی روح نے, ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو انبیاء کرام کی وفات کے حوالے سے اسلامی عقیدہ جو قرآن کی نصوص سے اور احادیث سے علماء کرام نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس وعدے کہ اللہ ہر جاندار کو موت کا مزہ عطا فرمائے گا, اس وعدے کی تصدیق اور تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو صرف ایک آن کے لیے, ایک لمحے کے لیے موت عطا فرماتا ہے, موت کی کیفیت طاری ہوتی ہے, دوسرے ہی لمحے ان کو دوبارہ دنیاوی حسی حقیقی جسمانی حیات عطا کر دی جاتی ہے, جو جسمانی بھی ہے روحانی بھی ہے, اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. بس عام لوگوں کی آنکھوں سے ایک حجاب والا معاملہ ہوتا ہے, ورنہ اللہ کے انبیاء پھر ہمیشہ کے لیے زندگی پاتے ہیں. اور کئی روایات بھی ہیں, ابن ماجہ شریف کی روایت ہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حقیقت کو خود بھی بیان فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق, کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے, اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے. اور مسند ابی اعلیٰ کی واضح روایت ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون او کما قال, کہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں, انبیاء زندہ ہوتے ہیں اور اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں. اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ فقہی اعتبار سے, شرعی اعتبار سے, دلائل کے اختلاف کے اعتبار سے علماء کرام نے کئی معاملات میں اختلاف کیا, اور مختلف علماء کی اپنی آراء ہوتی ہیں, لیکن انبیاء کرام کا ایک آن کے بعد موت طاری ہو جانے کے بعد ہمیشہ کے لیے حیات ہو جانا, زندہ ہو جانا, اور جسمانی اور حسی اور حقیقی حیات کا مل جانا, یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے اشیاء اللمعات میں واضح طور پر فرمایا کہ کئی ایسے مسائل ہیں کہ دلائل کی بنیاد پر علماء اس میں اختلاف کرتے ہیں, لیکن حیات انبیاء کا معاملہ یہ ہے کہ حیات انبیاء متفق علیہ است. اور بڑے بڑے اکابرین نے اس موضوع پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں, جیسے کہ امام بہکی کا بھی ایک رسالہ ہے, اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے انباء الازکیاء کے نام سے ایک پورا رسالہ لکھا ہے جو حیات انبیاء کی حقیقت کو بیان کرتا ہے. اور اعلی حضرت امام علیہ سنت کے اگر منظوم کلام کو دیکھتے ہیں تو اعلی حضرت اس پورے فلسفے اور حقیقت کو بیان فرما دیا ہے کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, مگر ایسی کہ فقط آنی ہے, پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے, روح تو سب کی ہے زندہ, ان کا جسم پر نور بھی روحانی ہے, اوروں کی روح ہو کتنی ہی لطیف, ان کے اجسام کی کب ثانی ہے, پاؤں جس خاک پہ رکھ دیں وہ بھی روح ہے, پاک ہے, نورانی ہے, اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح, اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے, یہ ہیں حی ابدی ان کو رضا, صدق کے وعدہ کی قضا مانی.
واہ واہ, پورا کلام ہی اعلی حضرت امام علیہ السلام نے اس پر لکھا, سبحان اللہ. جیسا اسی موضوع کو میں چاہوں گا مزید اور مزید ایلوبریٹ کریں
جی. انہوں نے احادیث مبارک تو بیان کر دی ہیں, اب تھوڑا سا میں اس پہ عرض کر دیتا ہوں. ابھی جو شعر پڑھا تھا نا کہ تو نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے, جی جی, تو جنہوں نے چلتے پھرتے زندگیاں عطا کر دی,
واہ واہ, ان کی اپنی حیات,
ان کی اپنی حیات طیبہ کیسی ہوگی.
واہ واہ,
قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, اللہ کی راہ میں جو شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں, ولکن لا تشعرون, لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. تو جو راہ خدا میں شہید ہو جائے جب وہ اسے مردہ کہنا منع ہے, رب فرماتا ہے وہ زندہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساری کائنات کے جملہ شہدا مل جائیں,
آئے آئے,
تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمین مبارکین کے نیچے آنے والے ذرے کے برابر نہ بنے. تو نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں, تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کیسی ہوگی. معراج کا جو واقعہ ہے اس میں جو
انبیاء علیہ الصلات والسلام کی حیات حقیقی جسمانی ہے اس کے بڑے واضح دلائل ہیں, کیونکہ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلات والسلام کو جو معراج ہوئی وہ اپنے جسم و روح کے ساتھ ہوئی, وہ صرف خواب نہیں, وہ خواب نہیں تھا, وہ صرف روح کے ساتھ نہیں تھی بلکہ جسم و روح دونوں کے ساتھ تھی. اس کے اوپر جو جمہور علماء ہیں, جو جمہور اہل سنت ہیں, ان کا اتفاق ہے. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب معراج اپنے جسم مبارک کے ساتھ مسجد اقصی گئے تو روایات کثرت کے ساتھ موجود ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ آگے تو جسم مبارک کھڑا ہے اور پیچھے روحیں کھڑی, آگے بھی جسم و روح کے ساتھ اللہ کے نبی موجود تھے اور پچھلی صفوں کے اندر بھی جسم و روح کے ساتھ اللہ کے نبی موجود تھے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تمام کے تمام سارے کے سارے اپنے جسم مبارک کے ساتھ حقیقی اور حسی حیات کے ساتھ زندہ ہیں, اور وہی حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں, انہیں وہ نماز پڑھتے ہیں. اور ایک روایت میں فنبی اللہ حی یرزق, جو ابن ماجہ کی روایت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا زمین پر کہ نبیوں کے جسموں کو نقصان پہنچائے تو ان کے جسم بھی سلامت. فنبی اللہ حی یرزق, تو اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے, اسے رزق دیا جاتا ہے.
واضح مسئلہ ہو گیا یہ
تو, یہ بالکل واضح طور پہ, اور یہ حدیث صحیح ہے جس کے اندر یہ بیان فرمایا گیا. پھر علماء کے اس کے اوپر جو رسائل انہوں نے بیان کیے, امام بہقی رحمتہ اللہ علیہ کا رسالہ ہے, 40 سے زیادہ حدیثیں ہیں اس کے اندر, اور اسی طرح علامہ سیوطی رحمتہ اللہ علیہ کا رسالہ ہے, اور علامہ سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے تو اس میں کثیر حوالہ جات کے بعد یہ لکھا ہے کہ خدا کی قسم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 100% اپنی حقیقی حیات جسمانی کے ساتھ زندہ ہے. صرف ایسا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ایسے نظر نہیں آتے کہ جیسے فرشتے ہمارے سامنے ہوتے ہیں, نظر نہیں آتے. تو جیسے فرشتے ہمارے ساتھ موجود ہیں, کرامن کاتبین ہیں, اس کے علاوہ اور کتنے فرشتے ہیں, تو وہ اپنے وجود حقیقی کے ساتھ زندہ موجود ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو پردہ فرمانا ہے وہ بھی ایسا ہی ہے. تو یہ وہی ہے کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم.
موسیٰ علیہ السلام کو تو نماز پڑھتے دیکھا نا,
نبی پاک نے خود دیکھا
سرکار جو معراج کی طرف.
مررت بقبر موسی عند الكثيب الاحمر يصلي في قبره,
وہ تو قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں,
قبر کے پاس سے گزرا.
وہی مسلم شریف کے حدیث, قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے مسجد اقصی کا سفر ہے, اور یہاں پر قبر میں نماز ادا کی جا رہی ہے, اور وہاں جب بیت المقدس پہنچے تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز بھی ادا کر رہے ہیں.
اللہ اکبر.
اور جب معراج جب ہوئی, آسمانوں کا سفر ہوا, تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آسمانوں میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو وہ ہے نا گمان امکان کے جھوٹے نقطوں, اول و آخر کے پھیر میں ہو, محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. اور وہ جو معراج کے تعلق سے جیسے بیان ہوا نا کہ پھرس سے قیدوں کے سر جھکا لے, گماں سے گزرے گزرنے والے پڑے, یا کچھ جہت کو لالے, کسے بتائے کدھر گئے تھے. تو جتنا یہ پورا معراج کے واقعے میں تو یہ الحمدللہ
ساری بات اور کلیئر,
بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں, لیکن بس بتا جب عقل کے گھوڑے دوڑاتا تو پھر ٹھوکر بھی تو اسے کھاتا ہے نا.
اور بھی حیات النبی کے معاملے میں اور بھی دقائق ہے, لیکن وہ شاید اس کو بہت پیچیدہ ہو جائے گا. کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا علامہ سید احمد سید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے حیات النبی کے نام سے, اس میں اس پر جو کلام ہے وہ بڑا جامع اور احادیث طیبہ بھی ہیں ان پر سارا ہے. اس میں پھر حیات حقیقی اور حیات عادی, اسی طرح موت حقیقی موت عادی, یہ ایک بہت دقیق بحث ہے, اس کے اعتبار سے وہ سارا بیان ہے. تو وہ اگر بیان کیا جائے نا اس کو پھر سمجھانے کے لیے 2 گھنٹے چاہیے. تو فی الحال
ماشاء اللہ بڑے واضح حدیث ہیں اور بڑا کلیئریفائی طریقے سے ہم سمجھ گئے.
اصل میں مسئلہ یہ, شعر کی طرف جاتے ہیں موتی صاحب, یہ جو بیان ہو رہے نا اس طرف, چونکہ اگر کسی نے سنا نہیں ہے یا یہ نہیں سنا تو اس کو تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتی ہے کہ یار یہ کیا, کچھ اور سنا ہوتا ہے جو کہ حقیقت سے ہٹ کر باتیں ہوتی ہیں. لیکن جب یہ باتیں سن لینے کے بعد اور آیات روایات اور مستند روایات اس کے سننے کے بعد, اب آئی تھنک کہ
بچتا کچھ نہیں ہے,
بچتا
کوئی آبجیکشن نہیں ہے, کوئی کنفیوژن نہیں رہتی,
خالی کنفیوز ہے. کوئی کنفیوز ہے کہ کیوں جی ہیں مصطفیٰ کریم کے غلام ہیں, کنفیوز رہے بھائی.
سبحان اللہ. ایک میں اور تھوڑا سا ٹپیکل کوسچن کر لوں پھر شعر اور صلاۃ و سلام اور دعا کی طرف چلیں گے. نگران شورا نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا کہ نبی پاک کے دربار میں جائیں تو امیجنیشن کیا ہو. اب آپ نے ماشاءاللہ بالکل احادیث کے ذریعے میں سمجھایا کہ نبی پاک تو بالکل ظاہری حیات طیبہ کی طرح بھی غلام روضہ رسول پہ حاضری دے رہا ہے, سنہری جالیاں, اب وہ پیچھے امیجنیشن کیا بنائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح جلوہ فرما ہے اور میں ان کے دربار میں حاضر.
دیکھیے وہاں تو سیدھا سیدھا جو تصور ہوتا ہے وہ, اور وہ تصور حقیقت ہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بالکل اپنی حیات حقیقی کے ساتھ جلوہ فرما ہے, آنے والوں کو ملاحظہ فرما رہے, ان کا کلام اور ان کا سلام سن رہے ہیں اور انہیں جواب بھی عطا فرما رہے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ اور جو معاملات چل رہے ہیں جو حضوری کا سلسلہ ہے اور جو یہ معاملات چل رہے ہیں تو ان کا تو کچھ جو ہے نا وہ بیان ہی نہیں نا. آج بھی جو ہے وہ یعنی کتنے وہ بزرگ گزرے ہیں کہ جو وہاں پر حاضری دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل ویسے ہی ملاقات کر کے آئے ہیں
سننے والوں کی.
اچھا ہر زبان میں سلام سمجھ رہے ہیں, سماعت فرما رہے ہیں, اللہ اکبر.
نہیں ہر زبان میں کیا, وہ کون سی زبان ہے جو مصطفیٰ کریم سے مطلب کہ چیریا ہو یا جو
جانوروں کی بولیاں جو جانتے
ہیں سمجھ لیتے
ہیں,
اللہ کیا زبان ہے. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو یہاں تک صراحت فرمائی ہے نا کہ وہ جو سلام میں پہل کرنے والی جو عادت مبارکہ تھی وہ آج تک جاری ہے کہ اس سے قبل کے زائر سلام عرض کرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سلام ارشاد فرما چکے ہوتے ہیں.
اچھا صاحب میں نے ایک اور کتاب میں پڑھا تھا کہ آج بھی جیسے کوئی سلام کرتا ہے تو مترجم کی تو حاجت نہیں ہے, نبی پاک تو ساری بولیوں کو سماعت فرما رہے. نبی پاک کے دور میں بھی جب کوئی آ کر بات کرتا تھا کسی بھی زمان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے کلام فرماتے, یعنی ایک بار ایسا بھی ہوا کہ کسی اور علاقے کے لوگ ہیں ان کی زبان کوئی اور تھی تو نبی پاک نے اسی زبان میں انہیں جواب دیا.
وہ لغات عرب کے حوالے سے کہ عرب کے مختلف قبائل کے لوگ آتے تھے اور وہ کلام کرتے تھے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اسی انداز میں جواب دیتے تھے. اس پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کو ساری زبانیں کیسے آتی ہیں, تو فرمایا کہ علم ادبانی ربی فاحسن تادیبی, کہ میرے رب نے میری تربیت فرمائی اور شاندار تربیت.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو زندہ ہے ولدہ, تو زندہ ہے ولدہ, میرے چشم سے چھپ جا جا والے, میرے چشم دل بھی چمکانے والے.
کچھ اختتامی کلمات آپ فرمانا چاہیں ورنہ پھر ہم صلاۃ والسلام کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ.
کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواہ کی خاموشی, چپ ہو رہا ہے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا.
خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. انشاءاللہ نبی پاک کا ذکر خیر انشاءاللہ رہے گا, یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. میں چاہوں گا وہ کتاب بھی دکھا دیں حضور, اب ہم جا تو رہے ہیں لیکن اس کتاب کا کچھ آپ تعارف بھی پیش کر رہے تھے, بڑی شاندار کتاب ہے مکتبۃ المدینہ سے اسے حاصل کریں.
کتاب
اور جی حضور آپ کیمرے کو دکھائیں نا حضور آپ کے ہاتھ سے. انشاءاللہ
یہ وہ کتاب ہے
ماشاءاللہ
جی, ایسے بھی
انشاءاللہ یہ کتاب دیکھیں اور اس کتاب کو حاصل کریں مکتبۃ المدینہ سے, بڑی مختصر اور پر اثر سبحان اللہ, آخری نبی کی پیاری سیرت.
میں نے آج کتابیں یہاں انشاءاللہ اپنی نیت کی تھی نیاز کے طور پر
سبحان اللہ
کیا بات تقسیم کرنے کی
ماشاءاللہ. ہمیں ملیں گی نا انشاءاللہ.
جی ہاں آپ ہی لوگوں کے لیے
سبحان اللہ. چلیں اور میں کچھ یہ تحائف بھی ہماری مجلس کے جو ہمارے مبلغین سلسلوں میں آتے
ہیں, حصہ جو ہے نا ایک تو خاندان اور متعلقین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم, یہ ایک بہت اچھی آپ کو معلومات مل جائے گی یہاں پر, دو چار صفحات ہیں اس میں صرف اور چند ایک صفحات اور بھی ہیں جن میں انشاءاللہ آپ کو کافی اس میں فوائد ملیں گے. یہ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کافی
سبحان اللہ
اس میں پڑھنے کو ملے گا, مختصر بھی ہے اور
جامع معنی ماشاءاللہ. تو ضرور اس کو حاصل کریں اور برکتیں
عادت مبارکہ فضائل مبارکہ یہ الگ
پورے باب بنے ہوئے
الگ الگ چھوٹے بہت مختصر کرنے
مبلغین کے لیے بھی بہت فائدہ ہو جائے گا اور اسکول کالجز کے لیے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اپنے بچوں کو پڑھائیں انشاءاللہ. اس کے تراجم بھی ہونے لگ گئے نا سب انشاءاللہ, ٹرانسلیشن بھی اس کے اب ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل. چلیں صلاۃ والسلام کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور آپ اسلام میں بھی آ جائیں تو انشاءاللہ نگران شورا اور مفتی صاحب کے ہاتھوں سے آپ کو تحفہ بھی دیں گے انشاءاللہ.
شہنشاہ ہے مدینہ صلاۃ و سلام شہنشاہ ہے
ماشاءاللہ. ہمارے سلسلے کا آج آخری اختتامی سلسلہ ہے تو میں مفتی صاحب کے ہاتھ سے چاہوں گا ہمارے راشد بھائی ماشاءاللہ ہمارے سلسلے کی جان تھے, ہمیشہ بہت زبردست تیاری کر کے آتے رہے اور نگران شورا کتاب کا تحفہ بھی دے رہے ہیں سبحان اللہ. ہمارے عبد الرحمان بھائی سندھی مبلغ ماشاءاللہ ہمارے شہزاد گھانچی بھائی ہمارے مدری چل اس سلسلے کے ڈائریکٹر ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابو رضا بھائی یہ بھی ماشاءاللہ سندھی اور پشتو ناطے بھی سناتے رہے, سندھی میں کبھی کبھی یہ بھی ترجمہ کرتے رہے. بلوچی مبلغ ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے طالب علم بھی ہیں ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا. نگران شورا سے کتاب بھی لیں. اختر بھائی ماشاءاللہ پشتو ہمارے پٹھانوں کو دل جوئی کرتے رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے آصف بھائی بھی آ جائیں ماشاءاللہ, آتے بھی رہے ماشاءاللہ. ہاں ہم دونوں کو مفتی صاحب نگران شورا کتاب دیں گے انشاءاللہ.
مفتی صاحب کو میں حاصل
کروں گا وہ دلی ہے
ایسا جی جی ماشاءاللہ. جزاک اللہ صاحب دعا فرمائیں.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. مولا کریم ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ جتنے بھی پروگرامز کیے اے اللہ اس میں اگر کوئی غلطی ہوئی کمی کوتاہی ہوئی اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے معاف فرما.
آمین آمین.
اے اللہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی عظمت و شان کے بیان کا صدقہ اے اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما. اے اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلاموں میں داخل فرما. اے اللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے
ہمارے سینوں کو روشن فرما. اے اللہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زندگیوں کا معمول بنا. اے اللہ کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے, اے اللہ اس سے روشنی اور نور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اسوائے حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اطاعت مصطفیٰ اور اتباع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے اس سلسلے کو پیش کرنے میں ہمارے جتنے بھی اسٹاف نے, جتنے بھی عملے نے شرکت کی, اے اللہ ان سب کو دنیا و آخرت کی برکتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ انہیں دنیا کی آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں عطا فرما. اے اللہ ہمارے مبلغین کی خیر فرما. اے اللہ انہیں دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ علم نافع کی دولت عطا فرما. اے اللہ علم پہ عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ علماء راسخین میں شامل فرما. اے اللہ علماء ربانیین میں شامل فرما. اے مولا کریم جو کچھ ان سلسلوں میں بیان ہوا اور جو کچھ بطور خاص آج بیان ہوا, اے اللہ یہ سب یاد رکھنے اور اس میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرا.
عالم تیرا پروانہ.